یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار پہ پھر میٹھا مدینہ ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك واصحابك يا،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك واصحابك يا نور الله،
وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔
مجھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ، حج کس پر فرض ہے، اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ آج مدنی پھول ہم سیکھیں گے، اور حج کے متعلق اور بہت ساری باتیں جانیں گے کہ حج پر جانے کے لیے کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، زادہ راہ کیا ہونا چاہیے، اور کیا صرف مال و اسباب ہی سے یہ سارا سفر ہو جائے گا یا کچھ اور بھی درکار ہے، ذوق کے حوالے سے، شوق کے حوالے سے، تقوی و پرہیزگاری کے حوالے سے۔ ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ مفتی دعوت اسلامی مفتی علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے، ان کی برکتیں لیں گے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدظ اللہ علی ہمارے ساتھ ہیں، جن کو یوں تو بہت سارے دنیا کے اسفار کا، سفروں کا تجربہ ہے، مگر خاص طور پہ امیر اہل سنت کے ساتھ حاضری حرمین کا جو انہیں موقع ایک سے زائد بار ملا ہے، تو یقیناً یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو اس کو کہا جائے کہ لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے، تو اس سے بہت پیاری پیاری باتیں، احتیاطیں اور ہمیں باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ بہت سارے خوش نصیب اس وقت وہ ہوں گے جو مجھے مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے فارم جمع کرا دیے ہوں گے، تیاری کر لی ہوگی، نیت کر لی ہوگی۔ کچھ وہ ہوں گے جو تذبذب میں ہوں گے، ہیزیٹیشن میں ہوں گے کہ یار اس سال جائیں یا اگلے سال جائیں، حج تو ابھی تک نہیں کیا لیکن ابھی بہت ساری ذمہ داریاں باقی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے اب اگلے سال حج پر جائیں گے، ڈیلے کر رہے ہیں جو حج کے سفر کو، ان سے بھی آج کچھ بات کرنی ہے۔ کچھ تڑپ رہے ہیں، اسباب نہیں ہیں، ذوق تو ہے، شوق تو ہے، اسباب نہیں ہیں، تو ان سے بھی انشاءاللہ ہم کچھ بات کریں گے کہ یہ ذوق، یہ شوق بڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ نگرانی شورا ہمارے درمیان ہے، اس سے پہلے کہ ہم مفتی صاحب کے مدنی پھولوں کی طرف چلیں گے انشاءاللہ، نگرانی شورا سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آج کا موضوع ہی اتنا پیارا ہے، اور میں ایک بڑی خوبصورت بات، ویسے نگران شورا یہ سلسلہ یوں ارینج کیسے ہوا یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ بیسیکلی یہ سلسلہ مفتی علی اصغر صاحب فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا ہی شاندار فرماتے ہیں، تو مفتی علی اصغر صاحب نے نگران شورا کو شاید مشورے کے لیے میسج کیا تھا کہ حج کس پر فرض ہے، ہم یہ سلسلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ماشاءاللہ مجھے جو رپلائی نگران شورا نے ان کا دیا کہ یہ اتنا پیارا موضوع ہے، اتنی شاندار گفتگو ہے، مجھے انہوں نے فرمایا کہ میں بھی شامل ہوں گا، عبد الحبیب آپ بھی آ جائیں، ہم تینوں مل کے یہ سلسلہ کرتے ہیں۔ ہم نے مفتی صاحب سے عرض کیا اور ماشاءاللہ انہوں نے بخوشی قبول کیا، حوصلہ افزائی بھی فرمائی، تو کیوں ایسا شوق ہوا ہے، اتنے سارے سلسلے کرتے ہیں، آپ کو اس سلسلے میں بھی آنا تھا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یہ پیر صاحب کا جو شوق حج ہے نا،
سبحان اللہ،
ذوق حج ہے،
کیا بات ہے،
اور میں ان کی یہ باتیں سنتا ہوں امیر سنت کی، کہ مدینے کی باتیں ہوں گی، حج کی باتیں ہوں گی،
واہ واہ واہ،
عرفات کی باتیں ہوں گی، مزدلفہ کی باتیں ہوں گی، تو جب مفتی علی اصغر صاحب کا پیغام ملا اس موضوع کا، تو مجھے یہ ایک انتہائی علمی اور شرعی حوالے سے بڑا ایک حساس بھی اس میں سوالات جوابات اور کلام کا سلسلہ رہے گا۔ میں کہا باتیں تو حج کی ہوں گی نا،
کیا بات ہے، مکے مدینے کی باتیں،
باتیں حج کی ہوں گی، مکے کی ہوں گی، مدینے کی ہوں گی،
سبحان اللہ،
اور ماشاءاللہ وہ دوسرا میرے اندر ایک یہ بھی تھا کہ وہ چل مدینہ کا موسم ہے، بہار بھی، مدنی موسم بھی چل رہا ہے، تو پھر الحمدللہ رب العالمین علی احسانی 100% میری یہ نیت تھی کہ پتہ نہیں میں مدنی چینل پر یہ دیکھ پاؤں گا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تاکہ یہ جو شرعی مسائل اور احکام بیان کریں گے اس کو میں سیکھوں گا۔ الحمدللہ بالکل اس معاملے میں 112% میری نیت تھی کہ میں انشاءاللہ ان کے ساتھ، وہ یہاں بیٹھ کر شاید
بڑا
زیادہ
فوکس کے ساتھ
ٹی وی پر، چینل پر، یا وہاں بیٹھ کر. تب چونکہ وہ اصل میں مدنی چہرے پر سلسلوں کا ایک پورے ایک سیکوینس بنی ہوئی ہے, تو اور مفتی صاحب کو سلسلہ تو کرنا ہی تھا, اور میں نے مفتی صاحب کے اس معاملے میں جو ایک تڑپ دیکھی ہے, درد دیکھا ہے, اور حج کے معاملے میں جو ان کی ایک اپنی رغبت ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے ماشاءاللہ, بہت خوبصورت ہے. اور امیر سنت کی میں نے اس حوالے سے مفتی علی اصغر صاحب کی جو پذیرائی آپ کی طرف سے ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر میرے علم میں. اصل تو وہ ثواب اللہ نصیب کرے اور امت تک شرعی رہنمائی کا ہوچنا, تو یہ مکس چیزیں تھی جس نے مطلب کہ یہ پھر میں کہا یار ہم بولو تو آپ کو بھی میں نے دیکھا ہے حج کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں نا ہمارے مفتی صاحب مجالس تقسیم ہوتی نا کہ یہ مجلس یہ مجلس ہے, تو جب حج و عمرے کی مجلس آتی ہے نا تو اور مجالس ہے تو یہ عموماً کہتے ہیں کہ کسی اور کو دے دو, مگر حج و عمرے کی مجلس میں ان کا میں نے دیکھا یار یہ شعبہ میرے پاس رہنے دو. اچھا یہ اس میں ان کی اور ابراہیم باپو دونوں کا جو ہے نا وہ ماشاء اللہ ایک ذوق کی باتیں ہیں. تو اب جیسے ہم شروع تو کوئی ایسا خاص ابھی موضوع بات تو بھی شروع نہیں ہوئی, لیکن ابھی مزہ آ رہا ہے نا کہ حج کی باتیں ہوں گی, مدینے کی باتیں ہوں گی,
مدنی چینل کے ناظرین بھی اسی مزے کو انجوائے کرے اور نیت کر لیں.
سر مسئلہ یہی ہے کہ وہ ابھی جیسے میں آ رہا تھا نا تو سلسلہ ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھنا ہوگا, تو میں نے پوچھتے تھے احیاء العلوم کی پہلی جلد اس کو کھولا تو اس میں ایک ہیڈنگ ہے, وہ ہیڈنگ پتا کیا ہے؟ حج کا شوق.
واہ واہ واہ,
ہیڈنگ ہے حج کا, اور آپ نے بھی ایک جملہ کہا تھا حج کا شوق پیدا ہو اور حج کس پر فرض ہے ہم اس کو لے کر چلے. تو میں نے یہ حج کا شوق کا جو دیکھا تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اس میں لکھا ہے المدینۃ العلمیہ جو ہمارا شعبہ اس نے جس کا ترجمہ کیا ہے عبدالحبیب بھائی, اس میں کیا لکھا ہے پتا, اس کا شوق تب پیدا ہوتا ہے جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ بیت اللہ شریف اللہ عز و جل کا گھر ہے.
اے 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 کیا بات.
اچھا یہ حاضری بادشاہوں کے دربار میں حاضری کی مثل ہے.
اللہ,
اس کا قصد ارادہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا قصد کرنے والا
اللہ اللہ,
اور اس کی زیارت کرنے والا ہے.
اللہ,
بے شک جس نے دنیا میں بیت اللہ شریف کا قصد کیا ارادہ کیا وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی زیارت ضائع نہ ہو.
اللہ اللہ,
اسے مقررہ مدت میں زیارت کا مقصود عطا کر دیا جائے اور وہ آخرت میں دیدار الہی سے مشرف ہو.
کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا انعام ہے, کیا فضیلت ہے,
کیا کما اس مطلب ایک تفصیل
پوری تفصیل.
اصل میں یہ حج کا جو بیان ہے نا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نقل فرمایا اس میں پہلے تو سارا وہ فقی احکام بھی کافی شروع کے صفحات کافی فقی احکام بیان ہوئے ہیں, مگر اس کے بعد پورا ایک ٹاپک ہے اس کے باطنی آداب اور یہ ساری چیزیں. تو پھر اس میں جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذوق عشق و محبت اور اس کی روح وغیرہ پانے کے حوالے سے ملتظم, تو پھر میدان عرفات, تو حجر اسود کا بوسہ, یہ جو چیزیں تو
مدینہ.
تو یہ
حضری چلے کے ناظرین مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے شوق ذوق میں بہت سارے علم دین میں اضافہ ہونے والا ہے. دو ایسی پرسنالٹیز ہمارے ساتھ ہیں, مفتی صاحب موضوع بھی آپ کا, سلسلہ بھی آپ کا, آپ فرمائیے حج کس پر فرض ہے, اس ٹاپک کو چوز کرنے کی کیا وجہ رہتی ہے حضور؟
آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے دینار شاہ جو بات فرما رہے تھے کہ حج کرنے والوں کا جو جانا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا, آپ نے مکہ شریف میں بینرز اور بورڈ لگے ہوئے دیکھے ہوں گے مرحبم بدیوف الرحمن,
ہائے ہائے یہ جملہ ہی لا دیتا ہے, کیا بات ہے.
یعنی کوئی ایسا موقع نہیں اور یہ کہا جاتا ہو کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں, حاجیوں کے لیے ان کی تقریم, ان کی تعظیم, ان کے لیے انتظامات شروع سے چلے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو مہمان ہیں ان کے لیے. دیکھیں میڈیا کی تاریخ میں شاید مدنی چینل ہے کہ جو حج کے موسم میں نہیں فارم بننے کے زمانے میں حج پہ پروگرام کرتا ہے.
کیا بات ہے, کیا بات ہے,
تاکہ یہی موقع ہے. یعنی ہم اس موسم میں یہ کہیں کہ حج فرض ہے حج پر جاؤ, لوگوں کا شوق تو بیدار ہو جائے گا لیکن موقع نہیں ہوگا.
بڑا رائٹ ٹائم ماشاءاللہ.
تو اس ٹائم میں کوشش ہوتی ہے چار پانچ سالوں سے کہ یہ سلسلہ کیا جائے
ماشاءاللہ,
تاکہ جن کی توجہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم پر تو آج فرض ہی نہیں ہے.
صحیح.
تو ہم وہ فقہی احکامات ان کے سامنے رکھیں کہ جن سے ان کو پتا چلے کہ ان پر حج فرض ہے یا نہیں ہے.
واہ بھائی واہ. تو مدنی چل کے ناظرین آپ نے بہت توجہ کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھنا ہے, بہت کچھ آپ سیکھنے والے ہیں اور شاید بہت ساری ایسی معلومات آج پتا چلے گی جو پہلے آپ کو نہیں پتا ہوگی.
آج موضوع ہے آج مفتی صاحب کا یہاں.
جی جی جی.
اپنے زیادہ سننے والے بن جائے تو مدینہ مدینہ
دیکھ لیتے ہیں. تو ان شاء
اللہ وہ تو وقت بتائے گا.
ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حج کس پر فرض ہے؟ یہ جو پہلا تو ہمارا جو ٹائٹل ہے نا ہم اسی کو لے لیتے ہیں کہ اگر اس کی وضاحت ہو جائے کہ جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم میں سے کس پر حج فرض ہے.
فقہائے کرام نے 7 سے 8 شرائط بیان کی ہے.
ٹھیک ہے.
کہ جس کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حج فرض ہے یا نہیں.
ٹھیک ٹھیک.
7 شرائط میں بیان کرتا ہوں. پہلی شرط ہے اسلام.
ماشاءاللہ.
ظاہر بات ہے کہ جو اسلام کے ارکان ہیں ایک مسلمان ان کو فالو کرتا ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان ہیں تو مسلمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اور ایک مسئلہ اس کے تحت میں بیان کرتا ہوں.
جی.
کہ فقہ اکرام نے بیان کیا کہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے بعد پھر اسلام لے کر آتا ہے.
صحیح.
پھر اگر مالی شرائط پائی جاتی ہے تو اس کو حج دوبارہ کرنا ہوگا.
اچھا.
اور پہلے اگر حج کیا تھا تو وہ ضائع ہو گیا, سب اعمال ضائع ہو گئے. لیکن نمازوں کا معاملہ مختلف ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو نمازیں دوبارہ نہیں پڑھنی پڑیں گی. لیکن حج کے متعلق یہ حکم ہے کہ حج جو ہے دوبارہ کرنا پڑے گا. دوسری جو شرط ہے وہ ہے بالغ ہونا. یعنی کسی نے اگر نابالغی کی حالت میں حج کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, ثواب کا کام ہے, نیکیاں ملیں گی. لیکن بالغ ہونے کے بعد جب دیگر شرائط پائی جاتی ہیں بطور خاص مالی شرط, اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا.
دو ہو گئی, اسلام کا ہونا اور بالغ
ہونا. تیسری شرط ہے عاقل ہونا. ایک شخص بالغ تو ہے, 15 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے, لیکن پاگل ہے.
ٹھیک ہے.
جنون کی کیفیت میں ہے. تو جنون کی جو کیفیت میں بندہ ہوتا ہے مستقل, اس حالت میں وہ مرفوع قلم ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی وہ مکلف نہیں ہوتا, نماز روزوں کا مکلف نہیں ہوتا, حج کا بھی وہ مکلف نہیں ہے.
شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے.
پابند نہیں. شریعت کا جو خطاب ہے اس پر وہ پابند نہیں ہے. عقل اس کی سلامت نہیں ہے.
اچھا, عقل میں تھوڑی ڈیفینیشن ہو جائے. ایک تو پاگل وہ ہوتا ہے جو پاگل خانے میں جس کو داخل کرا دے. ایک گھر میں بھی ایسے بچے یا جوان ہو جاتے ہیں جو مینٹلی طور پہ تھوڑا ڈسیبل ہوتے ہیں, تو یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ مجنون کی کیفیت میں ہے؟
دیکھیں آج کل تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے.
ٹھیک ہے.
اور جو تھوڑے سے ڈسیبل بچے ہوتے ہیں, ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ بچہ اپنی عمر سے 2 سال 3 سال
گرو کم ہوتی ہے,
پیچھے ہے وہ.
ٹھیک ہے.
وہ بچوں کی طرح حرکتیں ہوتی ہیں لیکن وہ عقل اس کی سلامت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
پاگل کی ایک نشانی یہ ہے کہ جناب لوگوں کو اٹھا کے پتھر مارنا شروع کر دے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں.
اچھا اچھا.
تو وہ پاگل پن ہے
زیادہ.
پھر ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جسے ماتو کہتے ہیں, کہ سٹھیا جانا بھی کہتے ہیں, بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا جاتے ہیں لوگ, تو اس کیفیت کے اندر پھر پہچان نہیں پاتا کون ہے کون نہیں ہے, عقل سے سلامت نہیں رہتی.
ٹھیک ہے.
اچھا, یہ جو سٹھیانے کا جو معاملہ ہے یہ عارضی رہتا ہے, بعض اوقات افاقہ ہو جاتا ہے بعض اوقات افاقہ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
اپنی اپنی جو ہے کیفیات ہوتی ہیں. میں ایک مرتبہ سوچ رہا تھا کہ بڑھاپے کے اندر انسان بڑا تنگ ہو جاتا ہے, اب نماز پڑھنا دشوار, وضو کرنا دشوار, تو اگر کسی کو آخری عمر میں ایسی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو اس کے لیے تو ایسی کیفیت نعمت ہے کہ مرفوع قلم ہو گیا
اور اس کی جو عبادت ہے پہلے اس نے جوانی دی کی, یہ بھی کتابوں میں لکھا نا کہ اس میں ثواب بھی ملے گا.
جی.
واہ واہ.
مرفوع قلم ہو گیا.
ہاں.
اور وہ جو مشقتیں ہیں عبادت کی وہ اس پر رہی نہیں. دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے اس کا دینی فائدہ ہے اس میں.
لیکن یہ کہ اب کوئی شخص عاقل تو تھا,
جی,
زندگی پوری گزار لی, اب زندگی کے آخری دنوں میں وہ ایسا ہی سٹھیا گیا اور اس نے حج نہیں کیا, تو پھر تو اس کے احکام الگ ہو جائیں گے نا.
ہم جتنی بھی شرائط بیان کر رہے ہیں,
جی,
ان شرائط کو جمع کیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
جمع کر کے جب یہ شرائط ایک ساتھ پائی جائیں گی جب حج فرض ہوگا.
ٹھیک ہے.
اگر پہلے یہ ساری شرائط پائی گئی تھی, عقل سلامت تھی, مالدار بھی تھا, صحت بھی تھی, سب چیزیں موجود تھیں, حج نہیں کیا, اب اگر کوئی پاگل ہو گیا ہے, اس ساری شرائط میں معاملہ آئے گا سوائے بلوک کے, اب پاگل ہو گیا ہے یا اب غریب ہو گیا ہے یا اب صحت نہیں ہے, تو پھر اس کو رخصت نہیں ملے گی, حج تو فرض ہو چکا ہے.
شرط پوری ہو جائے نا.
جی جی.
یہاں پہ رکھ لے پوری بات ہو جائے. جی جی. پوری بات ہو جائے. تین ہو گئی, اسلام, بالغ ہونا اور
عاقل ہونا.
تین ہو گئی.
چوتھی شرط ہے آزاد ہونا. وہ کہ فی زمانہ غلام نہیں پائے جاتے, لیکن شریعت کی رخصت بیان کرنا مقصود ہے کہ میں نے اس شرط کو یہاں بیان کرنے کے لیے باقی رکھا ہے کہ اگرچہ کہ غلام مکہ میں رہتا ہو اس پر پھر بھی حج فرض نہیں.
اللہ, لیکن وہ غلام ہو,
چونکہ وہ غلام ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ مشقتوں میں جگڑی ہوئی ہے,
ٹھیک ہے,
شریعت مطہرہ نے اس بات کا اس کو مکلف نہیں رکھا,
ٹھیک, پابند نہیں رکھا,
پابند نہیں رکھا, یعنی وہ نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, وہ چیزوں کا پابند ہے, حج کے معاملے میں اس کو پابند نہیں رکھا,
ٹھیک,
اگرچہ مکہ میں رہتا ہو,
ٹھیک.
پانچویں شرط ہے تندرستی,
صحت.
صحت کی ڈیفینیشن یہ ہے اس معاملے میں کہ اعضا سلامت ہوں, آنکھیں سلامت ہوں, اگر کوئی ایسا اپاہج ہے کہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتا, مثال کے طور پر اس کی ایک ٹانگ فالج زدہ ہے اور سواری پر سوار ہونے کی استطاعت نہیں ہے, تو یہ جو عوارضات ہیں حج فرض ہونے سے منع کریں گے. اندھے پر حج,
یہ جو عذر آ گئے اس کے,
عذر آ گیا,
جو کمزوریاں جو اس کی آ گئی ہیں,
اس طرح کے ایکسکیوز اگر ہیں اس کی لائف میں تو پھر وہ اب اس پر اب حج فرض نہیں ہوگا. لیکن صحت ہونی چاہیے سفر کے لیے,
ایسی صحت,
ایسی صحت
کہ سواری پر سوار ہو سکے, اتنی اس کے اندر طاقت ہو. اپاہج اگر وہ ہے تو نہیں ہوگا, اندھا ہے تو فرض نہیں ہوگا, معذور ہے تو فرض نہیں ہوگا,
ٹھیک.
اچھا, اب اگر کوئی شخص ساتھ جاتا ہے, اندھے کے کوئی ساتھ جاتا ہے, تب بھی اس پر فرض نہیں ہے.
اچھا,
لیکن جائے گا تو یہ ہے کہ حج اس کا ادا ہوگا. اب مثال کے طور پر کوئی لاچارگی کی حالت میں چلا گیا, بعد میں صحت آ گئی, ٹھیک ہے, دوبارہ حج کرنا ضروری نہیں ہوگا.
ان شارٹ اگر ایک سوال کر لوں کہ نابینا پر حج فرض ہوتا ہی نہیں؟
نہیں.
اچھا, ٹھیک ہے, یعنی اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ ایک ہاتھ پکڑ کے لے جانے والا ساتھ لے جائے؟
نہیں.
اچھا, وہ چلا جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا, لیکن وہ فرض نہ تھا اس پر.
فرض نہیں ہو سکتا,
ٹھیک ہے. یہ پانچ ہو گئی, ٹھیک ہے.
چھٹی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ زاد راہ کا مالک ہونا,
زاد راہ
یعنی اخراجات,
اخراجات,
ٹھیک ہے. اب اس کے اندر تین زاویے ہیں. ایک تو زاد راہ کے اندر سواری بھی آ گئی, یوں سمجھ لیں پورا پیکج آ گیا,
ٹھیک ہے,
جو ضروری اور متوسط پیکج ہے وہ آ گیا,
ٹھیک ہے.
دوسرا یہ ہے کہ جب یہ سفر میں جائے گا اس کے جو عیال ہیں جن کا نفقہ اس پر واجب ہے ان کے لیے بھی اتنا بچے کہ سفر کے دوران اپنی گزر بسر کر سکیں.
پیچھے جو فیملی چھوڑ کے وہ جائے,
فیملی چھوڑ کر کے
ان کے لیے اتنے پیسے چھوڑ کے جائے کہ جب واپس آئے جب تک ان کے پاس کھانے پینے رہنے کی چیزیں ہوں.
جی, واپس آنے کے بعد نہیں ہے اس کو شمار نہیں کریں گے,
ٹھیک ہے,
جس دوران یہ نہیں ہے اس دوران کے پیسے ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ تمام جو استطاعت ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو,
ٹھیک ہے,
یعنی جو مالی استطاعت ہے اگر وہ ہنر مند ہیں تو اس کے جو اوزار ہیں وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہوں گے, قرض ہے وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہوگا, رہنے کا مکان حاجت اصلیہ میں شامل ہوگا, سال بھر کا اناج ڈالا ہوا ہے وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہوگا. تو حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ یہ دیکھے جائیں گے کہ متوسط جو پیکج ہے,
کہ اگر ایک شخص کے پاس 4,500,000 روپے حج کا پیکج جمع کرانے کے لیے پیسے ہیں,
جی,
اور پیچھے فیملی کے لیے بھی اتنے پیسے ہیں کہ وہ کھا پی کر سکون سے رہیں گے
40 دن کے دوران,
اور اس دوران یہ 4,570,000 کی جو بھی اماؤنٹ بنتی ہے وہ جمع کرانے کے لیے اس کو اپنی کوئی انتہائی ضرورت کی چیز نہیں بیچنی پڑے گی. اس میں زیورات وغیرہ تو ظاہر نہیں آئیں گے, زیورات وغیرہ تو ضرورت میں نہیں ہے, لیکن اب جیسے آپ نے بتایا کہ کاروبار ہی ختم ہو جائے وہ بیچ کے جانا پڑے, گھر ہی بیچ کے جانا پڑے, تو ایسا نہیں ہے,
گھر بیچ کے جانا پڑے ایسا نہیں ہے. پھر زیورات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے گا کس کے زیورات ہیں,
ٹھیک ہے,
اگر وہ بیوی کی ملکیت ہیں تو شوہر پر بیچنا ضروری نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
ہر ایک اپنا انفرادی جو ہے وہ بیلنس وہ شمار کرے گا,
ٹھیک.
اچھا, پھر اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ کاروبار, کاروبار کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اتنا بچے کہ واپس آ کے کنٹینیو کر سکے,
کاروبار چلتا رہے,
چلتا رہے,
صحیح,
یعنی اتنے پیسے ہوں اتنا چھوڑ کر جائے کاروبار کنٹینیو کر سکے, بالکل ختم کر کے نہ جائے,
پورا وائنڈ اپ کر کے نہ جائے,
نہ جائے.
کتنی آسانی ہے شریعت میں, ماشاءاللہ سبحان اللہ.
تو یہ جو ساری پوزیشن بنتی ہے یہ ہے زاد راہ کے اندر,
ٹھیک ہے,
یہ تھی چھٹی شرط. ساتویں جو شرط ہے وہ ہے وقت,
وقت
یعنی جس طریقے سے زکات کے اندر ایک آسانی ہے نا, لوگ پوچھتے ہیں جی سیلری پہ کتنی زکات ہے, پھر کسی کی 5,00,000 بھی سیلری ہو تو 60,00,000 روپے بن گئے,
صحیح,
60,00,000 سیلری پر زکات نہیں ہے,
صحیح,
دیکھا جائے گا کہ جس دن زکات فرض ہو رہی ہے اس دن اس کے پاس کیا بیلنس ہے. اب 5,00,000 سیلری والے کا ظاہر بات ہے
اخراجات بھی ہوں گے,
اخراجات بھی ہوں گے, جو خرچ ہو گئے وہ محسوب نہیں ہوں گے, وہ شمار نہیں ہوں گے. جس دن زکات فرض ہونے کی تاریخ ہے اس دن قابل زکات اموال میں سے کیا کچھ موجود ہے وہاں ایک تفصیل ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ فقہا نے بیان کیا کہ جی جو حج کے مہینے ہیں اس کا اعتبار ہوگا.
ٹھیک ہے,
یہ جو مالی استطاعت اور شرط شرائط ہیں اس کا اعتبار ہوگا. پھر کچھ بات کے فقہ آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں, جو دور سے لوگ آتے ہیں قافلے جب روانہ ہوتے ہیں اس موسم کا اعتبار ہوگا. تو آج بھی علماء کا اس بات پر ہی فتویٰ ہے کہ جس دوران گنجائش شروع ہوتی ہے جانے کی, جانے کا موقع شروع ہوتا ہے, جیسے گورنمنٹ سب سے پہلا جو موقع آتا ہے وہ گورنمنٹ کا آتا ہے,
صحیح,
گورنمنٹ اسکیم اناؤنس کرتی ہے, اس کے بعد سے استطاعت دیکھی جائے گی کہ اس کی استطاعت کیا ہے. اس سے پہلے جو آیا جو گیا اس کا شمار نہیں ہے.
ٹھیک,
جب تک جانے کے مواقع موجود ہیں ان مواقع کے اندر مالی استطاعت اور دیگر شاید پائی گئیں حج فرض ہوگا, بس اڑتے دیگر یہ نہیں کہیں گے اس پر فرض ہو چکا ہے.
اچھا, میں تھوڑا اس وقت اگر آپ کی اجازت, میں جیسے کہ اس وقت ہم اگر اپنے وطن عزیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈیٹ کب اناؤنس ہوئی؟ ابھی سنا ہے کہ 28 فروری سے 6 مارچ ہے فیصل بھائی, 28 فروری سے 6 مارچ,
جیسے کہ فار ایگزامپل کے حج فارم جمع کروائے جائیں. اب دیکھنے سننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے مسلمان ہے, مطلب ایک شخص میں مسلمان ہوں, دیکھنے سننے والا سوچے ہاں میں بالغ بھی ہوں اور عقل بھی ہے, پاگل نہیں ہوں,
صحت بھی ہے
اور آزاد بھی ہوں,
جی,
اور صحت و تندرستی بھی ہے, جیسا بھی مفتی صاحب نے جیسے بیان کیا کہ یہ مطلب یوں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں,
5-6 شرطیں پوری ہو گئی,
تو یہ ہوں, اچھا زیادہ راہ بھی ہے اور 4.5-5 لاکھ روپے ہیں میرے پاس, اور یہ کہ گھر میں دینے کے لیے بھی مثال 50-60 ہزار روپے اگر گھر کا خرچہ ہے تو 70-75 ہزار روپے میں گھر میں دے کر جا سکتا ہوں. اچھا تو یہ بھی ہو گیا, اور چونکہ یہ اب اعلان ہو چکا ہے گورنمنٹ کا تو وقت شروع ہو گیا ہے, تو اس ٹائم میرے پاس یہ جو اوپر کی جو 6 شرطیں تھیں
ساری چیک لسٹ
یہ پوری ہو گئی ہیں, اور جو 7ویں دی گئی وقت ہے تو اس وقت کے اندر یہ 6 شرطیں پوری ہو گئی ہیں, تو اب وہ گھر بیٹھا یا مدنی چینل پر پھر سوشل میڈیا پر کل سننے والا کبھی بھی, کیا وہ اب یہ ذہن بنا لے کہ اب گویا کہ اس پر حج فرض ہو چکا,
فارم جیسے بھرے جائیں گے تو حج فرض ہونا جو نا متحقق ہو جائے گا اس شخص پر,
اس شخص پر,
جی ہاں.
اچھا اب یہ شخص میں اگر عورت ہے تو کیا اس کے لیے کوئی الگ صورت بنے گی؟
دو طرح کی شرائط ہیں, پہلی جو شرائط ہیں حج فرض ہونے کی ہے, جو دوسری شرط ہے وہ ہے کہ کب جانا واجب ہے.
ٹھیک ہے,
وہ ایک جدا گانا.
کیا بات ہے,
بعض صورتیں ایسی ہیں کہ حج تو فرض ہو گیا لیکن بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے جانا واجب نہیں ہوگا.
واہ واہ واہ,
اس حوالے سے 4 شرائط فقہ کرانے
کا, اس میں ایک بریک میں تھوڑا سا آپ سے لوں گا کہ جیسے ہم نے یہ ساری چیزیں کی نا کہ زیادہ رابی ہے اور دیگر شرح نے کہا کہ ایک چیک لسٹ کمپلیٹ ہوئی اور ہمیں فیل ہوا کہ اب حج فرض ہو گیا, ہو سکتا ہے کوئی کنفیوز ہو رہا ہو کہ اب میرے پاس کیا اس سال بھی جانا فرض ہو گیا, جب بھی یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی تو حج فرض ہو جائے گا, یا زندگی میں کبھی بھی حج کر لیا ہے تو اب اس کے بعد حج فرض نہیں ہوگا. اچھا ایک اور بات بھی ساتھ تھی, ایک تو ابھی اسٹارٹ ہوا اور ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے, جو سن رہے ہیں ان کے پاس استطاعت نہیں ہے, یعنی ان کے پاس اتنے ایکسپنس نہیں ہیں, لیکن حج کے قریب آتے آتے تک بھی چانسز ہوتے ہیں, کئی ملکوں میں تو آخری دن تک چانس ہوتا ہے. آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کی کنٹری میں جب تک حج پر جانے کا موقع ہے اور آپ کے پاس یہ 7 شرائط پوری ہو جاتی ہے, دین یو آر ایلیجیبل, آپ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ حج کریں. لیکن اب کس واجب کب ہوگا سفر کرنا, مفتی صاحب بتانے جا رہے ہیں, حج تو ایک ہی بار فرض ہے نا مفتی صاحب؟
جی ہاں, زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے.
اچھا, اسی طرح اپنے پیسوں سے حج نہیں کیا, بالغ تو تھا اور عقل وغیرہ باقی شرائط پوری تھی, پیسے نہیں تھے, امی ابو لے گئے یا کسی دوست کسی نے بھیج دیا, تو اب اگر کوئی حج کر کر آ گیا اور اب اپنے پیسے اب آئے ہیں تو اب حج دوبارہ فرض ہوگا؟
عام طور پر جس طرح لوگ حج کرتے ہیں اس کے اعتبار سے تو حج ان کا ہو جاتا ہے.
ٹھیک,
3 صورتیں بنتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ مطلق کوئی نیت ہی نہ کرے, بس یہ نیت کرے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں فرض حج کرنے جا رہا ہوں. ان دونوں صورتوں میں اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا.
ماشاءاللہ,
عام طور سے لوگ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں.
ٹھیک ہے,
تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ خاص یہ نیت کرے کہ میں نفل حج کر رہا ہوں.
اچھا,
اس صورت میں اس کا حج ادا نہیں ہوگا, یعنی حج تو ادا ہوگا
لیکن
فرض حج ادا نہیں ہوگا.
اللہ اللہ, ٹھیک, بڑی اہم بات پتا چل گئی ہے,
بہت باریک
بڑی باریک بات ہے. نارملی کوئی نفلی حج کی جیسے مسلمان کا نیت نہیں کرتا, نہیں, اب وہ حج کی نیت اگر کر کے مطلقاً چلا گیا اور کوئی اور اسے بھیج رہا ہے, بالغ وہ تھا, باقی شرائط پوری ہو گئی, تو اس کا حج.
آپ کا سوال بھی باقی ہے
جی,
آپ کا سوال یہ تھا کہ کسی نے بھیج دیا تو حج ہو جائے گا یا نہیں,
ٹھیک,
اگر کوئی اور بھی بھیج دیتا ہے تب بھی اس کا حج ادا ہو جائے گا, بس وہ نفلی حج کی نیت نہ کرے,
بس ٹھیک ہے.
اچھا, فقہ کرام نے اور بھی کچھ مسائل بیان کیے کہ کوئی آفر کر رہا ہے کہ جی میں بھیجتا ہوں چلے جاؤ, تو آفر موجود ہے,
ٹھیک ہے,
تو کیا اس پر فرض ہو جائے گا؟
واہ,
تو فقہ کرام
نہیں ہے, آفر ہے,
آفر ہے,
ٹھیک ہے.
تو فقہ کرام نے بیان کیا نہ تو اس آفر کو قبول کرنا واجب ہے,
ٹھیک ہے,
کہ جناب آفر کر رہا ہے تو قبول کرنا واجب ہو, اور اگر لے لے گا قبضے میں کر لے گا تو پھر استطاعت مانی جائے گی, استطاعت میں شمار کیا جائے گا, اس کو قبول کرنا واجب نہیں.
آفر ہوتے ہی حج فرض نہیں ہو جائے گا؟
نہیں,
ہر آفر بندہ قبول بھی نہیں کرتا نا, بعض
مطلب یہ کہ کسی نے کہا کہ آپ جائیے, مطلب اگر جانا ہو تو میں حاضر ہوں, خرچہ اٹھا لوں گا, تو وہ یہ کہ اس کی آفر کرتے ہی نہیں ہوگا, مگر اس نے وہ جتنی جو ہے اگر اس نے اتنی رقم دے دی اور اس نے وہ رقم پر قبضہ بھی کر لیا,
جی,
اب اگر اس کی استطاعت ہو گئی ہے اور دیگر شرائط پائی جاتی ہیں تب اس پر حج فرض؟
پھر تو فرض ہو,
جبکہ وقت بھی پایا جا رہا ہو. اچھا, تو مفتی صاحب تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاپک چلنے کی اگر اجازت دیں,
جی,
ہم کہہ رہے فقہا,
جی,
اب ایک عام شخص میں یا قرآن و حدیث کی بات کرو, قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, کیا ہے, ہم جو لفظ کہتے ہیں فقہا,
علماء,
علماء, تو یعنی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا جو بیان ہے اور قرآن و حدیث اور جو اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں, ان قرآن حدیث اور اسلام و دین کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر جو حکم شریعت بیان کرنے والے ہیں ان کو ہم فقہا کہتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں؟
بالکل کہہ سکتے ہیں. میں ایک اور مثال اس کی آپ کو سامنے دیتا ہوں کہ اگر آپ خاص طور پر جو نیوز پیپر ہوتے ہیں اس میں بہت ڈیٹیل سے چیزیں چھپتی ہیں, اچھا, اگر کوئی نیوز پیپر باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو اس بات کا اندازہ آسانی سے لگا سکتا ہے کہ آئین مرتب ہوا, ہمارے ملک کا آئین بھی مرتب ہوا, 73 کا آئین مشہور ہے, اس آئین مرتب ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کو اتھارٹی قرار دیا جاتا ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کرتی ہے اس کی. کتنے ہی ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس صورت کا کیا معاملہ ہوگا, اس کا کیا معاملہ ہوگا, آئین خاموش ہے, وکلا آتے ہیں, جج صاحبان بیٹھتے ہیں, وہ انسانوں کے ہی بنائے ہوئے آئین کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن و حدیث کی جو تشریح ہے, جو خلاصہ ہے, جو نچوڑ ہے, ظاہر بات اس فیلڈ کے ماہرین نکالیں گے, اور وہ ماہرین نکالیں گے جو بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہوں,
ماشاءاللہ.
یعنی ہر فقیر کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ جو مرضی چاہے انٹرپریٹیشن کرے, بہت اعلیٰ اس کے لیے معیار مقرر ہے.
یعنی آسان یہ
ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی لے لو, تم ڈاکٹر سے اس دوائی کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ بھائی یہ کہاں سے آئی, کیسے آئی, کس نے کہا تھا, اس میں کیا ہے کیا نہیں. ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ ہے تو یہ لے لو, تو پیچھے ڈاکٹر کی پوری میڈیکل چھپی ہوئی ہے,
جی,
اور اس کو وہ سامنے رکھ کر, سب کو سامنے رکھ کر جب ڈاکٹر پر دوائی لے لینے کا بھروسہ کر لیتے ہیں, تو یہ فقہا جب کہتے ہیں, کیونکہ یہ اصل میں عجیب و غریب قسم کے لوگ, آپ کو پتا ہے معاشرے میں پائے جاتے ہیں,
کریٹ کرنے والی باتیں, ورنہ تو سمپلی ہی ہو گیا کہ جو فقہا علماء اس طرح کی ہمیں باتیں بتاتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہی لے کر بتاتے
ہیں. اب یہ کہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں.
اصل میں ایک ٹرینڈ سامنے یہ آیا ہے کہ جب شریعت پر آپ عمل نہیں کر رہے, آپ کی کوتاہی ہو رہی ہے, تو پھر آپ مختلف چیزوں کو بہانہ قرار دیں.
بہت اچھی بات کہی.
اچھا, اب کیا بہانہ ہے جی؟ وہ جی ہم تو بچوں کی شادی کریں گے پھر جائیں گے. اچھا جی, وہ ہم نے پلاننگ کی ہے, ریٹائرمنٹ جب ملے گی پھر جائیں گے. حالانکہ پہلے سے استطاعت ہوتی ہے. یہ تو حج کا معاملہ ہے, زندگی کے بہت سارے قربانی کو آپ لے لیں.
جی,
کتنے ایسے لوگ ہیں کہ گھر کے پانچ افراد پر قربانی بنتی ہے, ایک فرد قربانی کر رہا ہوتا ہے. اب انہوں نے اپنے خیالات کے اندر کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا ہوتا ہے, خود کو مطمئن کرنے کا ایک طریقہ ان کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ روش نئی نہیں ہے, مطلب کہ نافرمان لوگ جب بھی پائے گئے معاشرے کے اندر, وہ کسی نہ کسی طریقے سے خود کو بہلا رہے ہوتے ہیں. فی زمانہ اس روش کے اندر ترقی یہ آئی ہے کہ اس روش, یہ جو روش ہے, یہ دل سے نکل کر زبانوں پہ آ گئی ہے. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ایک پوری لابی بن گئی ہے جو علل اعلان یہ کہتی ہے کہ ہم تو یہ نہیں کریں گے, یہ چیز تو یوں ہے, یہ تو یوں ہونی چاہیے. تو وہ جو اس کو ایک زبان ملی ہے, یہ زبان نہیں, یہ جرأت اور بے باکی ہے.
بہرحال حج فرض ہے. اچھا, فرض ہو گیا کسی پر, پھر بھی ڈیلے کر رہا ہے, تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟
دیکھیے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جن کو ڈیلے کرنے کی اجازت ہوگی,
ٹھیک ہے.
ایک شرط یہ ہے کہ بالفرض امن نہ ہو. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جنگیں لڑی جاتی تھی لمبی لمبی,
ٹھیک ہے.
فرض ہو گیا ہے کہ راستے میں خطرہ ہے,
راستے میں لوٹ مار ہوتی تھی,
لوٹ مار ہے یا کوئی ایسا خطرہ ہے یا کوئی ایسی کیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, اب امبولینس جا نہیں سکتا پھر,
ٹھیک ہے.
تو فرض ہو گیا ہے, جانا اس پر اب واجب نہیں ہوگا,
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے
اس پر ایک مطلب یہ ہو گیا نا,
جی جی
امن,
یہ ایک نقطہ ہوا جی,
یہ ہو گیا. اس پر اعلیٰ حضرت کی بات یاد ہے کہ وہ تھا نا کہ وہ پہلے مدینہ شریف کی طرف جاتے تھے تو راستے میں جیسے لوٹ مار ہوتی تھی, لوٹ مار ہوتی تھی, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ جو اشعار ہے نا,
پتہ نہیں ہوتی بھی نہیں تھی,
مشہور کیا گیا تھا کہ مطلب لوٹ مار کے حوالے سے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہم وہ نا کہ وہ ہیلے بہانے والوں کو,
ہم کو تو اپنے سائے میں,
ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی. تو یہ عشق و محبت, لیکن یہ اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی اشعار ہیں اس میں تو ہے نا کہ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا, مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. یہ ویسے حج کے موضوع چل رہا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو کلام ہے نا حج کے موضوع پہ جو لکھے گئے, بھینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی, اور وہ ایک یہ دو کلام ہیں
جی
الگ الگ. تو یہ
پڑھتے بھی چاہیے, پڑھنے بھی چاہیے,
یہ پڑھنے چاہیے
سفر میں تو بڑا کام ہے,
یہ پڑھنے چاہیے اور مدینہ مدینہ ہو جائے.
اصل میں اس کلام کو پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا, ہم مزاب رحمت کو دیکھیں گے ہمیں لگ رہا ہے کہ پرنالہ لگا ہوا ہے, جب اعلیٰ کے کلام سے دیکھیں گے پتا چلے گا کہ اس کا رخ مدینے کی طرف,
ہے. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, مدینے چل کے ناظرین بھی شاید کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, سوال کرنا چاہ رہے ہیں. مفتی صاحب نے ہمیں حج کی شرائط بتا دی ہیں, اب ہمیں بتانے جا رہے ہیں کہ واجب کب ہوتا ہے حج, اگر شرائط پوری ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ بھی سیکھتے ہیں, کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام فاطمہ فائیہ ہے, ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ حج پر فرم ہے, ماشاء اللہ آپ بہت ہی پیاری پیاری شخصیت ہے مفتی صاحب, عبدالحبیب الثانی نگرانی شعبہ ایک ساتھ تشریف لائے ہیں, آواز نظر بد سے بچائے, آپ تینوں سے عرض ہے چلو مدینے کی دعا دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ کریم چل مدینہ کی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے ماشاء اللہ. کئی ایسے میں کہتا دنیا بھر میں ایسے عاشقان رسول ہوں گے کہ بولتے ہیں نا دو موضوع اس وقت اگر کریں کہ ایک تو حج فرض ہونے والی اور دوسری وہ کہ وہ 66 مدنی انعامات ہیں یا نہیں ہے, یہ چند مدینہ کے ساتھ لگانا پڑے گا.
چل مدینہ ہو سکتا ہے, ہمارے ساتھ ناظرین نئے بھی ہوں وہ سوچ رہے ہوں یہ حج فرض تو سمجھ آ رہا ہے, یہ چل مدینہ کیا تھوڑا بتا بھی دینا. چل مدینہ کیا,
چل مدینہ اگر دعوت اسلامی ہی کی پلیٹ فارم سے بات کی جائے گی تو امیر اہل سنت کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ, ایک ولی کامل کے ساتھ, عاشق رسول کے ساتھ حج کرنے کی ایک خواہش کہ میں اپنے مطلب حضرت کے ساتھ میں حج کروں اور ان کے ساتھ ہی میرا سفر شروع ہو اور انہی کے ساتھ سارا مطلب کہ گزرے یہ وقت سارے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے قدم کے بعد میرا قدم اٹھے گا اور اس جس خط پر جس راہ پر یہ چل رہے ہیں میں اس طرح مطلب کہ پیچھے پیچھے چلتا چلا جاؤں گا. تو اب چونکہ ماشاءاللہ حج پر ایک امیل سنت کی جو نظر ہے, ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی اس بات کو بخوبی سب جانتے ہیں, رفیق الحرمین اور یہ سارا مطالعہ امیل سنت حج پر پھر ذوق شوق اب, لیکن اس کے اندر یہ نا کہ چل مدینہ میں پھر امیل سنت کی طرف سے یہ کہ اتنے مدنی انعامات, تو بھائی مدنی انعامات پھر کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا آپ کے گھر پر ایک دعوت تھی اور مفتی صاحب یہ نہیں تو نہیں کوئی بات, اگر میں غلط ہی نہیں کہتا تو 97-98 کی بات ہوگی,
ایسا ہی
ان کے گھر پر دعوت تھی اور وہاں کوئی شخصیت جمع ہوئی تھی اور وہ بھی چل مدینہ والا موسم بہار تھا, مدنی موسم تھا, تو اس میں کئی پنجاب وغیرہ کے دوست اسلام میں جمع ہو گئے تھے, تو سارے چل مدینہ چل مدینہ کر رہے تھے, تو جو افسران بیٹھے تھے نا تو یہ امیر تو کہہ رہے تھے ان کو کر دو کر دو کر دو چل مدینہ کر دو,
رو رہے تھے
رو رہے تھے. تو وہ ایک اپنی ایک وہ بھی ایک منظر تھا. تب وہ یہ جو مدنی انعامات ہیں اگر اس کو غور کریں نا حاجی عبدالحبیب, تو دنیا میں آپ کہیں بھی جاتے تو کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنے ساتھ ایک قافلہ تیار کر رہے ہیں, تو اس میں ہم ذہن کا ہونا, مزاج کے مطابقت والا ہونا, اس طرح کی چیزوں کا نا بہت ضروری ہے.
امیر اہل سنت کے مزاج کے قریب وہ لوگ ہیں جو
اب جو اب جو عمارت اور قیادت جو کہہ رہا ہے کہ میں ان کی عمارت میں ان کی قیادت میں یا ان کی اس میں جاؤں گا, تو ظاہر ہے کہ وہ جو اپنے ساتھ دے کے چل رہے ہیں آپ کو, ان کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کا اور مزاج کے مطابق ہونا, یہ سفر کو اور باذوق باشوق بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو مین چیز ہے نا وہ ہے مدنی انعامات, کہ وہ ان مدنی انعامات کیا, امیر سنت کا جو مزاج اور کردار ہے نا یہ مدنی انعامات, انہوں نے اپنی طبیعت کو اور اپنی جو ان کی خواہشیں ہیں جو ان کا انداز ان کو انہوں نے مدنی انعامات کی صورت میں ہم کو عطا فرمایا ہے. تو یہ چیزیں جب ہم اختیار کر کے جائیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل یہ سفر کا ایک اپنا, کیونکہ ہر ایک کی ایک اپنی وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ ٹیسٹ کرانے جائیں, ہم لیپٹ پروفائل کرانے جاتے ہیں کہتے ہیں 12 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا پڑے, مطلب
فاسٹنگ کر کے
فاسٹنگ ہونی چاہیے, فلاں جائیں تو یہ ہونا چاہیے, کچھ اور ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے, کسی ملک کا ویزا لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ریکوائرمنٹ پوری کر کے دیں. تو ریکوائرمنٹ کا ہونا جہاں جس کے ساتھ جہاں جا رہے ہیں وہ ایک واضح سی بات ہے, تو دعوت اسلامی کے اندر ہی نہیں ہے, ہر عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ کا ہونا یہ بہت ہی عقل کو اپیل کرتا ہے نا, کیا یہ
لوجیکلی ہے.
ہاں تو امیر سنت کا سمجھے کہ یہ اس سفر, اچھا پھر صرف یہ نہیں پھر بے قراری, کہ یہ زائد خشک کا ایک لفظ ہے کہ وہ مطلب بے قراری ہو, تراوٹ ہو, رونا ہو, کیف و مستی ہو, عشق و سرور ہو, یہ چیزیں جو یہ سب جمع ہوتی ہیں, تو پھر وہ مطلب ان کے ساتھ بھی ہم 2001 میں جو امیر سنت کے ساتھ سفر ہوا تھا نا مفتی صاحب چل مدینہ کا, اس میں ہمارے اس پورے سفر مدینہ کے جو مدنی قافلہ تھا نا مفتی صاحب, 3 اسلامی بھائیوں کے لیے بابا نے فرمایا تھا یہ عطر چل مدینہ.
واہ واہ واہ.
اچھا وہ تینوں کے اور اوصاف جو امیر سنت نے دیکھے وہ اپنی جگہ پر ہیں, میں 2 کا ذکر کروں گا جو واضح تھے ظاہر تھے بالکل. نمبر 1 وہ پورے سفر میں خاموش رہنے والے, وہ پورے سفر میں رونے والے, وہ روتے تھے اور چپ رہتے تھے اور بالکل جیسے وہ پیچھے پیچھے قدم بر قدم تھے. یہ کیف ہے مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ
فاروق صاحب,
مفتی فاروق صاحب اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو یہ جب چل مدینہ کی انہوں نے سعادت پائی تو جو چیز امیر سنت کے قریب لے آئے ان کو اس سفر میں بھی ان کی خاموشی تھی.
واہ.
خاموشی تھی اور ان کا یہ جو انداز تھا تلاوت کرنے کا, عبادت, اصل میں ایک شخصیت ہے جو عبادت کو پسند کرتی ہے, عبادت کی طرف ہے, تو اپنے ساتھ وہی ہوں. آپ ہی سفر کرتے ہو حاجی عبدالحبیب, اگر کوئی ذہنی مطابقت نہ رکھنے والا شخص آپ کے ساتھ سفر ہو, مفتی صاحب کے بھی سفر ہوتے ہیں,
سفر کو تو مزاج پہچاننے کا اور کسی کی جانچ کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا.
اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا شخص آپ کے ساتھ بھلے آپ کا 1 ہفتے کا سفر ہو, اس میں اگر مزاج ہی نہ ملتا ہو وہ سفر کس قدر تکلیف دہ ہو جاتا ہے.
تو کئیوں سے مزاج یہاں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑے اچھے ہیں لیکن سفر میں پہچان ہو جاتی ہے کہ ایسا نکل کے آتا ہے بندہ کہ حیران ہو جاتا.
تو یہ جو سفر ہے نا چونکہ اب یہ عشق کا, محبت کا, عبادت کا, تقوی کا سفر ہے, اب اس میں خدا نخواستہ بدگمانیاں, غیبتیں, چگلیاں, کینا, حسد, بغض اور اس طرح کی ناراضی والے کیفیت اگر سفر میں پیدا ہوں تو آزمائش پر آزمائشیں شروع ہو جائیں نا. تو مدنی انعامات کا ایک بنیادی سبب جو تھا وہ میں نے
مدنی منی کی
بدل. اچھا مجھے یہ بھی ذہن میں آ رہی ہے بات کہ چل مدینہ جو کا جو دروازہ کھلا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک مدنی انعامات میں جان پڑ گئی.
ماں جان پڑ جائیں
پڑ گئی ہے, مدنی انعامات میں جان پڑ گئی ہے ماشاءاللہ. اور اس میں اس کا اضافہ ہونا مفتی صاحب, مدنی انعامات میں ترقی ہونا یا مدنی انعامات کے عمل کرنے والوں میں اضافہ ہونا, یہ دنیا بھر کے جس حصے میں بھی عمل ہوگا نا یہ اس سوسائٹی کو بہتر بنائے گا. یعنی اگر ہم ایک جملہ کہنا مدنی انعامات کیا, تو اگر دنیا میں اگر کوئی شخص بھی اپنی سوسائٹی کو, اپنے معاشرے کو, اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو مدنی انعامات کو امپلیمنٹ کرے, ایک پورا یوں سمجھے کہ پورا سلیبس موجود ہے, اس کو امپلیمنٹ کریں انشاءاللہ تعالی یہ بڑا مدینہ مدینہ ہوگا
ماشاءاللہ. اور کال دیجیے جناب, کال شامل کرتے ہیں پھر آگے چلیں گے. حج کس پر کب واجب ہو جاتا ہے؟ جی
شبیر اختاری گجر خان ضلع راولپنڈی سے. میرا سوال یہ ہے کہ زید نے, کیونکہ غریب آدمی ہے, اس نے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کیے ہیں تاکہ وہ مکان بنائے. اب اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر حج کرے تو مطلب وہ مکان نہیں بنا سکتا, تو اس صورت میں کیا اس پہ حج فرض ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب عطا فرمائیں.
جی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے. ایک اور کال دیجیے گا.
احمد عزیز اختاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عزوجل بہت ہی پیارا سلسلہ حج کے سیزن میں, اللہ کریم مفتی صاحب کو سلامت رکھے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی والدین نے اپنے بالغ بچے کو حج کروا دیا, اب زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے, تو اگر بعد میں بچے پر حج فرض ہوتا ہے وہ اپنے پیسے سے کیا دوبارہ حج کرے گا, یا جو والدین نے اس کو حج کروایا تھا وہ حج جو زندگی میں ایک بار کرنے کا تھا وہ پورا ہو گیا؟ اور یہ بھی مفتی صاحب ارشاد فرمائیے کیا آپ کو بھی امیر السنت مرشد کریم کے ساتھ مکہ مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے؟ دعا فرمائیے اللہ کریم ہمیں بھی مرشد کریم کے ساتھ اس سال حج کی سعادت.
السلام
علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چوتھی کال.
محمد لطیف سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر میاں کے لیے خامن کے لیے پیسے جمع ہیں حج کے لیے, تو بیوی کے لیے جمع کرنا کے لیے اگلے سال کا انتظار کرنا پڑے گا یا پھر خامن اکیلا ہی چلا جائے؟
جی بہت پیاری کال تھی مفتی صاحب. پہلا حج کہیں یا مکان بنائیں؟
دیکھیے جو مکان جمع مکان بنانے کے لیے رقم رکھی ہوتی ہے, اس رقم کو حجت اصلیہ میں شمار نہیں کیا گیا.
ٹھیک ہے,
یہی وجہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا موسم آتا ہے تو اس رقم کو شمار کرتے ہیں. تو حج کے لیے بھی یہ ہے کہ حج کرنے جائیں گے, ایک حدیث پاک میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے,
واہ واہ واہ, مالدار ہو جاؤ گے,
مالدار ہو جاؤ گے.
کیا بات ہے.
اس امید پر جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے جو منافع ہیں اس میں دین اور دنیا دونوں عطا فرماتا ہے. رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جائیں, سائڈ بینیفٹ کے طور پر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں.
لیکن اس میں تو ٹوسٹ آ گیا نا مفتی صاحب, کسی کے پاس گھر ہے آپ فرما رہے گھر بیچ کے حج پہ نہیں جانا,
جی.
اور کسی کے پاس پیسے ہیں جس سے گھر بنانا ہے, آپ کہتے ہیں گھر نہ بنائے چلے جائیں.
دیکھیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ کرنٹ صورتحال کیا ہے. ایک تاجر وہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا گھر بیچ کے انویسٹمنٹ کروں, اور یہ میں نے جو پچاس لاکھ کا گھر لے رکھا ہے, یہ 50 لاکھ انویسٹمنٹ میں لگاؤں گا تو اتنے اور کمالوں گا.
ٹھیک ہے,
شیپ چینج ہو گئی.
ٹھیک ہے,
تو دیکھا جاتا ہے کہ مال کس شیپ میں موجود ہے.
ٹھیک ہے,
وہ حضرت اصلیہ کی شیپ میں ہے یا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
جب تک گھر تھا تو وہ حضرت اصلیہ میں تھا, جب رقم ہے تو وہ حضرت اصلیہ میں نہیں ہے.
اب حج کرنا ہوگا. اچھا, بالغ کو حج کروا دیا گھر والوں نے, اب دوبارہ پیسے آئے تو حج فرض ہوگا کہ نہیں؟
بالغ نے اگر نفل کی نیت نہیں کی تھی اس وقت حج کرتے ہوئے تو اس کو دوبارہ حج نہیں کرنا پڑے گا.
اچھا, آپ کی امیر علیہ سنت کے ساتھ حاضری مدینہ ہوئی ہے,
اعلیٰ فرماتے ہیں کہ پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ,
آئے آئے
ان کی جو تھک کے بیٹھے ہیں سرے راہ
سرے راہ لے خبر.
68 مدنی انعامات اور بے قراریاں وغیرہ جو بھی امیر سے فرماتے ہیں, تو چل مدینہ ہونے کے لیے.
ٹھیک ہے, درخواست,
لیکن چل مدینہ کی درخواست دینے کے لیے تو ہم بھی لائن میں لگے ہوئے, ہمارے پاس تو ہم ہی جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں
ہے نہ کوئی. جناب بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, آپ بھی چل مدینہ کی درخواست دے سکتے ہیں. جناب کہاں دے سکتے ہیں یہ تھوڑی دیر بعد دینانے شرح سے پوچھیں گے. محمد لطیف صاحب سے سیالکوٹ سے, خاوند کے پاس پیسے ہیں بیوی کے لیے بھی جمع کرے گا پھر حج پہ جائے گا یا بیوی جو چھوڑ کے چلا جائے گا؟
یہ بھی ہمارا ایک ٹرینڈ ہے نا.
ٹھیک ہے,
اس ٹرینڈ کے دو حصے, ایک بیوی اور ایک ماں باپ.
ٹھیک ہے,
بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی میں چلا جاؤں میرے ماں باپ نہیں جائیں گے تو بڑی بری بات ہو جائے گی, لہٰذا اتنے پیسے جمع کروں کہ دونوں کو بھیج سکوں یا ہم تینوں جا سکیں.
صحیح,
دیکھیں شریعت کے جو مالی احکام ہیں اس میں انفرادی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے. زکوٰۃ اگر آپ پر فرض ہے تو آپ کے پاس کتنا مال ہے یہ دیکھا جاتا ہے, قربانی اگر آپ پر واجب ہے تو آپ کے پاس کتنا مال ہے یہ دیکھا جاتا ہے. حج کے اندر بھی یہی دیکھا جائے گا کہ آپ پر استطاعت اور دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں نہیں. آپ پر پائی گئی آپ کی بیوی آپ کے ساتھ جائے ضروری نہیں ہے, آپ کو جانا پڑے گا.
ٹھیک,
اگرچہ کہ آپ کے والدین نہ جا سکتے ہوں, کوئی اور نہ جا سکتا ہو, آپ کو جانا پڑے گا, انتظار نہیں کر سکتے.
واہ 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 جناب.
نہیں عبدالحبیب بھائی, ایک سوال مفتی صاحب, جذبات چونکہ لوگوں کے ہوتے ہیں, ایک والد اپنی بیٹی کے لیے اس نے پیسے جمع کیے کہ شادی کراؤں گا, اب وہ وقت آ گیا, بقیہ شرائط پوری ہیں, تو بیٹی کی شادی کے لیے جو پیسے جمع کیے ہیں, اسی طرح بھائی کہتا ہے میں نے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسے جمع کیے ہیں,
بہت بڑا فرض ہے بہن کا.
ہاں, تو ایسی صورت حال کے اندر بھی ہمیں ان کو, ہمیں آپ رہنمائی اگر فرما دیں کہ کرنا کیا چاہیے.
بعض لوگ آتے ہیں کہ ان پر زکات, ان کو زکات نہیں دے سکتے, یعنی وہ مستحق زکات نہیں ہوتے, تو ہم انہیں ایک طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو گھر خریدنا ہے, آپ نے پیسے جمع کیے ہوئے گھر خریدنے کے لیے, آپ کا 20 لاکھ روپے جمع ہے, گھر آئے گا 50 لاکھ کا, 30 لاکھ روپے چاہیے اور کوئی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے, آپ ایسا کریں کہ جا کے ٹوکن میں نہیں دیا, بالکل کنفرم اگر کوئی تیار ہے تو جا کے بیانہ دیا, بیانہ دینے کے بعد کیا ہوگا, 20 لاکھ آپ کے پاس ہیں, 30 لاکھ روپے سیدھے سیدھا قرضہ ہو جائے گا آپ کے اوپر, آپ بجائے پلس میں جانے کے مائنس میں آ گئے. اس سے کیا ہوا کہ اب کوئی اگر آپ کو زکات دے گا تو آپ مستحق ہیں, یہ تو زکات کا معاملہ. اب حج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی جہیز جمع کر رہا ہے یا کوئی ایسی چیز جمع کر رہا ہے تو وہ اپنی ملکیت میں نہ رکھے, مثال کے طور پر سامان خریدنا تھا سامان خرید لیا, کچھ بچے کی ملکیت میں رکھ دیا, کچھ اس کی ملکیت میں دے دیا, تو یہ صورتحال کو فیس کر سکتا ہے. دشواریاں اپنے
زیادہ راہ والی شرط پوری نہیں ہوگی
اگر اس کی ملک میں کچھ نہیں ہوا,
اگر زیادہ اخراجات اور زیادہ جب شرط پوری نہیں ہوگی تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا.
نہیں ہوگا,
ٹھیک ہے.
جیسے اس کے پاس مثال کے طور پر
آپ کی رہنمائی ہے.
جی
اچھا حضور, میرا خیال ہے پہلے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ اب حج پر سوالات سارے ہو گئے, سوالات چاروں تھے وہ چار,
کب جانا واجب ہے,
اب کب جانا واجب ہے, اس میں آپ نے ایک بات بتائی تھی ہمیں کہ وہ امن ہونا چاہیے.
جی اب کسی عورت پر حج فرض ہو جاتا ہے, بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ مالدار ہوتی ہیں, یا انہیں بہت سارا سونا ملا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان پر حج فرض ہو گیا, اس کے شوہر پہ فرض نہیں ہے, کوئی اور محرم ایسا نہیں ہے جس پہ فرض ہو, ایسی عورت پر جانا واجب نہیں ہوگا. یہاں تک کہ فقہ کلام نے مسئلہ بیان فرمایا کہ کوئی محرم ہے, عورت کے پاس اتنا مال ہونا ضروری ہے اس کا بھی خرچہ اٹھا سکے,
صحیح,
جب اس پر جانا واجب ہوگا.
ٹھیک ہے,
خرچہ نہیں اٹھا سکتی یا محرم ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, شوہر کی استطاعت نہیں ہے یا وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس پر جانا واجب نہیں ہوگا.
حج فرض ہے, جانا واجب نہیں,
یہ وہ صورت ہے جو آخر میں جا کے حج بدل کی طرف لے جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی وہ تمام صورتیں فرض ہو گیا ہے لیکن جانا واجب نہیں ہے یا جا نہیں سکا. تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ عورت عدت میں نہ ہو, مطلب سب شاید پائی رہیں, محرم کے ساتھ جا رہا تھا, اچانک شروع کا انتقال ہو گیا, عدت میں آ گئی, اب عدت میں آنے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتی حج کے لیے.
صحیح,
جو چوتھی شرط فقہ نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ کوئی شخص قید میں نہ ہو, جیل میں اگر ہے کوئی شخص کسی وجہ سے بھی چلا گیا,
سارے شرائط والی آزادی نہیں ہے یا یہ جیل والی آزادی,
ٹھیک ٹھیک ٹھیک, سارے شرائط پائی گئی ہیں لیکن وہ قید میں ہے. پھر مزید تفصیل بیان کی کہ اگر جیل میں کسی کے حق کی وجہ سے ہے, مثال کے طور پر کسی کا قرضہ دینا تھا اس نے انڈر کروا دیا, اگر اتنی استطاعت ہے کہ وہ حق ادا کر سکتا ہے پھر بھی استطاعت پائی جاتی ہے تو اب بھی جانا ضروری ہوگا.
ٹھیک
ہے, چار باتیں بیان کی جو شرائط تھی وجوب ادا کی.
ٹھیک ہے, یعنی پہلی ہم نے شرطیں سن لی کہ جس کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے, پھر ہم نے یہ چار باتیں اور سیکھی کہ اگر حج فرض ہو بھی گیا ہے تو جانا واجب کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا. کچھ اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ, مزید ایک ہم ٹاپک مفتی صاحب سے اور نگران شورا سے لیں گے کہ یہ تو ہو گیا اسباب اور جس کو آپ کہیں کہ شرائط اور فرائض, لیکن اب اور بھی کچھ ساتھ چاہیے لے جانے کے لیے, اور کیا زیادہ راہ ہونا چاہیے وہ بھی کچھ سمجھتے ہیں. جی کال دیجیے گا.
مفتی صاحب, سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا حج فرض ہوتا ہے اور اس نے اپلائی بھی کیا سرکاری اسکیم کے تحت لیکن اس کا نام نہیں آیا, تو اگلے سال کے لیے پھر اس نے اپلائی کیا پھر بھی نام نہیں آیا, اور اس کے بعد اس نے پیسے وغیرہ جو زیادہ رہا تھا وہ خرچ کر دیا اور اب اس کے پاس زیادہ رہا نہیں ہے حج کے جانے کے لیے, تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہوگا, ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی نام نہیں آیا, بالکل آپ کا جواب لیتے ہیں, اگلی کال دیجیے گا.
مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہوا ہو اور اب بعد میں شرائط نہ پائے جائے اور اب قرض دار بھی ہے کہ لوگوں کو قرضہ دینا ہے, تو کیا جس زمانے میں حج فرض ہوا تھا اور ادا نہیں کیا تھا تو اب قرض دار ہونے کے باوجود بھی, زیادہ راہ نہ ہونے کے باوجود بھی حج کرنا پڑے گا, کسی سے قرضہ لے کر بھی کرنا پڑے گا؟
جی بالکل جواب دیتے ہیں آپ کو. پہلے شرائط تھی پھر مقروض بھی ہو گیا بیچارہ. جی
ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی آپ کا یہ سلسلہ بہت پیارا ہے اور ماشاء اللہ قبلہ مفتی صاحب بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے. میرا یہ سوال ہے کہ الحمدللہ مجھے اللہ رب العالمین کے کرم سے عمرے کی سعادت عطا ہو رہی ہے, تو مفتی صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ عمرے کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرما دیں کہ کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں, اور مین جو عمرے کے کچھ ارکان ہیں جو لازمی ادا کرتے ہیں اگر اس کے بارے میں کچھ مختصراً تفصیل بتا دیں گے تو بہت اچھا ہوگا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو اور امیر علیہ سنت کے صدقے دعوت اسلامی کو بلندیاں اور عروج عطا فرمائیں.
آمین آمین آمین. ایک اور کال دیتے.
سوال یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس تقریباً 10 لاکھ روپیہ موجود ہے لیکن ہمارا اپنا مکان نہیں ہے, پلاٹ نہیں, اس کے اوپر سال بھی نہیں گزرا ابھی تک نا, یعنی کہ ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ ہے, یعنی کہ ہمارے پر پہلے سونا وغیرہ اس کے حساب سے زکات تو فرض ہو چکی تھی لیکن اب ہمارے پاس 10 لاکھ ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ پلاٹ آیا ہم پلاٹ خریدیں یا ہمارے اوپر حج کرنا لازمی ہے کیونکہ ہمارا اپنا مکان نہیں ہے, ضرورت ایسی ہے ہمیں اس لیے مکان ہوتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
غور سے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ,
غور سے دیکھ رہے ہیں اور مفتی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ جو ہے نا کہ ہم بیٹھ گئے اور ہم نے آپ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ سوال کرو, بہت لوگ پریشان ہیں, یعنی ہم جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس مسئلے کے پیچھے کتنے سوالات
طریقے
سے نہ بھائی, اور یہ تو اچھل ہو گیا اب کیا کریں, اب تو پیسے تو ہم نے یوں رکھے تھے تو یوں رکھے تھے تو اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا,
بہت سو کی رہنمائی
اور اس میں جو ہاتھوں ہاتھ ان کی رہنمائی ہوتی رہے
ماشاء اللہ,
اللہ تعالیٰ بس ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے.
آمین آمین. جی حضور حج کی قرآن دازی میں نام نہیں آیا, اب کیا کریں اور اب دوبارہ حج کیسے فرض ہوگا, 2 سال سے بتا رہے نام نہیں آیا اور پھر پیسے بھی خرچ کر دیے, شاید یہ بھی کہتا ہوں.
دیکھیے اس میں ایک کیٹیگری تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس پرائیویٹ اسکیم سے جانے کی استطاعت نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے,
حج تو فرض ہو گیا, اب زندگی میں کسی بھی حصے میں اگر شرائط نہیں پائی گئی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حج فرض نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
حج فرض ہو چکا ہے ان پر,
ٹھیک ہے.
اب اگر تو استطاعت ہے پرائیویٹ اسکیم سے جانے کی, ان پر یہ ضروری ہوگا کہ وہ پیکج لے کر جائیں,
تھوڑا مہنگا جو ہوتا ہے وہ لے کے جائیں,
اگلے سال کا انتظار نہ کریں,
ٹھیک ہے.
ایک ٹرینڈ ہے کچھ لوگوں کا, اچھے خاصے مالدار لوگ ہوتے ہیں, بس وہ ٹائی کیے جا رہے ہوتے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال, پھر گورنمنٹ کی کچھ اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ 3 سال کے بعد اس ان کو بھیج دیتی ہے.
صحیح,
یہ جو تاخیر ہے ان لوگوں کے لیے تو ہے جن کے پاس پرائیویٹ کے علاوہ یعنی سرکاری اسکیم کے علاوہ جانے کے پیسے نہیں تھے,
ٹھیک ہے,
جن کے پاس استطاعت تھی ان پر یہ ضروری تھا کہ وہ دوسرا جو متبادل نظام ہے اس کے تحت وہ جاتے,
حالانکہ موسٹلی 1-1.25 لاکھ کا فرق ہے.
جی
ہمارے یہاں کی پاکستان کی اگر ہم بات کریں, اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کی بات کریں,
پچھلے سالوں میں زیادہ تھا, اس سال میں بہت کم ہو گیا فرق, ورنہ پہلے تو 2-2.5 لاکھ کا فرق,
دو لاکھ کا فرق,
اب فرق کم ہو گیا, لیکن بیرون ملک میں تو بہت جگہوں پر ایسا گورنمنٹ اسکیم ہوتی ہی نہیں ہے, کئی ممالک میں تو نارمل بھی پیکج پرائیویٹ پیکج بھی جانا پڑتا ہے, کسی ٹور کے ساتھ ہی جانا پڑتا ہے, تو جہاں جیسا پیکج وہ لوئسٹ پیکج کے پیسے آ گئے تو حج فرض ہو جائے گا نا مفتی صاحب, دنیا میں جہاں بھی سب سے جو کم پیسوں والا پیکج ہوگا. تو جی اب کیا ہو, ان کے لیے یہی جواب ہے کہ اگر نام نہیں آیا اور استطاعت ہے پرائیویٹ پیکج میں جانے کی تو وہ پرائیویٹ پیکج میں چلا جائے, یہی جواب ہوگا ان کے لیے,
اس کے پاس استطاعت ہے تو پرائیویٹ میں جانا ضروری ہوگا,
ٹھیک ہے. اچھا اس نے پیسے خرچ کر دیے, 2 سال سے نام نہیں آ رہا, اس نے پیسے خرچ کر دیے, تو اب پھر بھی اب اس پر حج تو فرض رہا نا.
دیکھیے ایک شخص ہے جس کا انتقال کا وقت قریب آ گیا, بڑھاپے میں ویسے بھی جو ہے وہ آخرت کی فکر زیادہ بڑھ جاتی ہے, انتقال کا وقت قریب آ گیا, کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ شریعت ان پر یہ حکم دے گی وصیت کر کر جاؤ کہ میرے مال سے جس میں یعنی وصیت کے اندر رہتے ہوئے حج کرنے کے لیے کسی کو بھیجا جائے,
صحیح,
یا پھر یہ کہ اگر اس وقت بھی بڑھاپے میں یا جو بھی عمر کی کیفیت ہے خود نہیں جا سکتا, ایسے واردات لائق ہو گئے, بیمار ہو گیا, نابینا ہو گیا یا پاج ہو گیا تو کسی اور کو بھیجے. یہ 2 باتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ اس کے لیے ہیں کہ زندگی کے اس حصے میں جب شرائط پائی گئی حج فرض ہوا,
اللہ,
اس کے لیے 2 احکام ہیں. فرض ہونے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے, ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں کر سکے, تو ان کو جانا پڑے گا, خود کرنا پڑے گا, زندگی کا وہ حصہ آ جاتا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, آخری عمر تک پیسے نہیں ہیں, وصیت کر کر جائیں گے. اب جیسے جو مکان جس مکان میں رہ رہے ہیں اس مکان کا بیچنا ضروری نہیں ہے لیکن یہ مکان جو ہے وہ وراثت میں جائے گا, تو تہائی مال سے جو ہے ورثہ کسی کو حج کے لیے بھیجیں گے,
صحیح,
وصیت کے دائرے میں یہ چیز آ گئی. دوسری چیز یہ آئی ہے کہ بڑھاپے میں پہنچ گئے, لاچار ہو گئے, پیسے ہیں, تو پھر حج بدل کے لیے کسی کو بھیجیں گے؟ اگر حج فرض ہی نہ ہوا ہوتا, نہ وصیت کا حکم دیا جاتا, نہ حج بدل کا کہا جاتا.
ٹھیک ہے, یعنی زندگی میں کبھی بھی حج فرض ہو گیا اور اب پیسے نہیں بھی ہیں تو حج پر جانا ہوگا یا پھر وصیت کر کے دنیا سے جانا؟
شریعت میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ قرض لے کر جائے.
اللہ,
اور یہ دیکھتا ہے کہ قرض نہیں اتار پاؤں گا جب بھی قرض لے کر جائے.
اللہ. اچھا, یہاں ایک اور سوال بھی تھا ان کا کہ 10 لاکھ روپے ہیں اور مکان ہمارا نہیں ہے تو اب کیا کریں؟
دیکھیے, کرائے پہ بھی تو رہ رہے ہیں نا.
صحیح,
لاکھوں لاکھ لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں, تو 10 لاکھ روپے ہیں, اگر ایک شخص کے ہی ہیں اس شخص کو جانا ہوگا.
جائیں انشاءاللہ, وہاں سے اللہ نے چاہا بہت کچھ لے کر آئیں گے. حج کرو, غنی ہو جاؤ گے. ہم نے حدیث پاک کا مضمون بھی سنا. مطلب میں چاہتا ہوں وہ حدیث بھی سنائی جائے کہ کئی لوگ خامخواہ ڈیلے کر رہے ہیں حج کو, سب چیزیں ہوتے ہوئے بھی اگلے سال کر لیں گے, پلاننگ بعد میں بنائیں گے, تو کوئی اس طرح خامخواہ ڈیلے کر رہا ہے, اس کے بارے میں کیا فرمایا نبی پاک؟
دیکھیے, حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس کو حج کی استطاعت ہو, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اور نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر, اس طرح کی مضامین کی حدیث ہے. یعنی حج کرنا جو ہے وہ دین اسلام کی خاصیات میں سے ہے. نصارہ اور یہود جو ہے وہ حج نہیں کرتے تھے, یعنی ان کی اپنی شریعتوں میں بھی حج نہیں تھا. مسلمانوں کی نشانی ہے, مسلمانوں کی علامت ہے. تو حج کی اتنی برکتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں کہ محروم ہی ہوتا ہے جو نہیں جاتا.
اللہ اکبر, کتنی ڈرا دینے والی یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے, ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اب ایک سوال تھا کہ عمرہ میں کرنے جا رہا ہوں, کچھ احتیاطیں مختصر بیان کر دیں. اب میں یہاں میں آپ سے جواب تو لوں گا. تھوڑے دنوں پہلے مجھے بھی ایک میسج کسی اسلام نے فارورڈ کیا کہ میرا جناب عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے یا پتہ نہیں حج کا تھا, بس چند لفظوں میں ذرا بیان کر دے طریقہ. میں نے کہا یار آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں, آپ اتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں تو باقاعدہ تربیت لینا, کتاب پڑھیں, چند لفظوں میں آپ کو ہر چیز شارٹ شارٹ نہیں چاہیے. آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟
میں سفر میں تھا, 3 گھنٹے کے لیے دعا میں تو رہا نا, ویزا مل گیا, 3 گھنٹے رہا, پھر واپس آ گیا. وہاں کے اسلام بھائی نے ایک سوال کیا کہ امیر علیہ سنت کے متعلق کوئی بات بتائیے. میں نے سوچا کہ کیا بات کروں چلتے چلتے, تو میں نے کہا کہ امیر اہل سنت کی زندگی میں شارٹ کٹ ہم نہیں دیکھتے.
واہ,
آپ ایک چھوٹا سا بھی کام کریں گے نا تو اس کو دیکھیں گے کہ کوئی غلط تو نہیں ہو رہا, کوئی مطلب کہ بے احتیاطی تو نہیں ہو رہی, کوئی خلاف شرع چیز تو نہیں ہو رہی, اور یہی صالحین کی علامت ہوتی ہے.
اللہ,
تو عبادت کوئی عام کام نہیں ہے. ایسا کام ہے جس کو ہم فوکس کریں گے, جس کی طرف ہم توجہ دیں گے, بہتر سے بہتر اس کی ادائیگی کی صورت بنائیں گے. علم دین وہ راستہ ہے کہ جو ہماری عبادت کو بہتر کرتا ہے. تو دنیا کے چھوٹے موٹے کورس ہوتے ہیں لوگ ترقی کے لیے, پتہ نہیں کون کون سے کورس کرتے ہیں, تو آخرت کی ترقی کے لیے جو ہے اس طرح کے جب بھی عبادت کا معاملہ آئے گا اس کے احکام سیکھنے پڑیں گے. اتنا مشکل نہیں ہے, صرف ذرائع کو استعمال کیا جائے, کتاب پڑھی جائے. اچھا, ایک جواب یہ ہوگا بڑی مشکل ہے جی. دنیا کی ہر چیز مشکل لگتی ہے. آپ 50 صفحات پڑھ لیں پھر مشکل لگے تو کہیے گا.
پہلے پڑھ لیں, پھر جو سمجھ نہ آئے پوچھ لینا.
نہیں, یہ دیکھیں کوئی بھی کتاب میں بھی اٹھاؤں گا تو مجھے 2-4 صفحات 5 صفحات پڑھتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا بیان ہو رہا ہے. تو کتاب سے انسیت جو ہے وہ 25-50 صفحات پڑھنے کے بعد پیدا ہوتی ہے. آپ پہلے صفحے میں فیصلہ کر لیتے ہیں مشکل ہے تو پھر آپ کبھی نہیں پڑھتے.
یہاں میں ایک مشورہ عرض کروں جو حج اور عمرے پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیونکہ جیسے فقی اقام ہے تو اس میں بعض اوقات پڑھتے پڑھتے ایسا ہوتا ہے کیونکہ عادی نہیں ہم لوگ. اگر وہ آغاز اس سے کر لیں کہ عاشقان رسول کی 130 حکایات جو کتاب ہے امیر سنت کی, اگر اس کو تھوڑا سا لیں تو یہ ایک یوں سمجھے کہ مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ اور اس طرح کے جو سفر ہیں اس کا ایک ذوق بڑھاتا ہے, شوق بڑھاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح یہ سفر کیا. تو اس میں اگر دیکھیں نا تو عبدالحبیب طریقہ بھی کئی جگہ پر آپ کو انداز دیتے. ایک تو فقی احکام ہے, فرض واجب حرام حلال جائز ناجائز, اور ایک طریقہ خود انسان کا ایک اپنا انداز ہے کہ وہ کیسے یہ کرتے رہے. تو اس کا بھی اندازہ اس میں ہوتا ہے کہ جب ہم وہ کتابوں میں ان حکایات کو ان واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں
صحیح.
تو ہمارے ذوق میں شوق میں بہت اس میں مطلب بہت ایک عجیب سی روحانیت آپ کو نصیب ہوگی. تو ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ بھی جب رفیق الحرمین رفیق المعتمرین جب یہ کتاب آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو ہوگا. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ چند کیونکہ جو سیکھنے والے ہوتے ہیں نا لرنر جو
جو سیکھتے ہیں ان میں بھی کیٹیگری ہوتی ہیں. بعض ہوتے ہیں جو پڑھ کر زیادہ سمجھ جاتے ہیں, بعض ہوتے ہیں جو سن کر دیکھ کر زیادہ سمجھ جاتے ہیں. تو چونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں جو ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ہمارے آئی ٹی مجلس کے ذریعے آپ کے پاس ایسے ذرائع بھی موجود ہیں کہ آپ دیکھ کر بھی حج اور عمرے کے طریقے کو
ماشاءاللہ
سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں آڈیٹری بھی ہے, ویژولائز بھی ہے. تو آواز اور ویڈیو, جب یہ آڈیو اور ویڈیو دونوں مکس کر کے بھی دیکھیں گے تب بھی بات اچھی طرح سمجھنے میں موقع مل جاتا ہے. سامنے کتاب ہو تو اور بھی مطلب کہ یہ چیزیں اور واضح ہو جاتی ہیں.
آج بھی تو دیکھ کر سن کے سیکھ رہے ہیں نا.
تو یہ شوق بڑھانے کی بات ہے. اصل ہے عبد الحبیب بھائی, یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میں جس عبادت کو کرنے جا رہا ہوں نا, میں نے اس عبادت کو اس طریقے سے کرنا ہے جیسا اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے.
با با با
یہ ذہن بنانا بہت ضروری ہے. اس کو دیکھ کر, اس کو دیکھ کر محض نہ ہو. نارملی عام طور پہ جو لوگ حج اور عمرے میں جاتے ہیں ان کی اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے, لہذا یہ جو ابھی چونکہ یہ عمرے کا سیزن ہے, رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک میں ایک بڑی تعداد دنیا بھر کی عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے. تو آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ اس حوالے سے آپ مطالعہ اور یہ جو دعوت اسلامی کا جو حج اور عمرے کے طریقے پر جو ہمارے مدنی گلدستے ہیں یہ ضرور ملاحظہ کریں.
عمرے کا طریقہ کچھ احتیاط ہے.
دیکھیں چار چیزیں اگر کر لی جائیں تو عمرے کے واجبات ادا ہو جاتے ہیں
ماشاءاللہ.
اپنی جگہ سے احرام باندھنا,
ٹھیک ہے,
یعنی جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے وہاں پہ احرام باندھے, یہ نہ کہ مکہ پہنچ کے باندھے,
ٹھیک ہے.
دوسرے
جہاں سے باندھنا ضروری ہے وہاں سے,
جی, یعنی باہر سے آنے والا میقات سے پہلے سے باندھے گا. جو مکہ میں وہ باہر آئے گا مسجد عائشہ یا حرم کے باہر آئے گا وہاں سے آ کے باندھے گا. جہاں سے احرام باندھنا ہے وہاں سے احرام باندھنا, یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے طواف کے ساتھ پھیرے کرنا,
ٹھیک ہے.
تیسری چیز ہے صحیح کے ساتھ پھیرے کرنا, اور چوتھی سب سے اہم چیز ہے احرام سے باہر آنا. احرام سے باہر آنے کے دو ہی طریقے ہیں, حلق یا تقصیر. خواتین میں یہ مسائل زیادہ پائے جاتے ہیں کہ وہ صحیح وغیرہ سے فارغ ہو کے آرام سے آ جاتی ہیں, دو دن بعد یاد آتا ہے کہ بال تو وہ کاٹے نہیں ہم نے. یا مردوں میں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ تقصیر نہیں بن رہی
صحیح,
لیکن پھر بھی وہ اتنے بال کاٹتے ہیں کہ جناب دوبارہ بریڈ نہیں لگاتے
صحیح.
تو جب بھی عمرہ کریں گے احرام سے باہر آنے کے لیے حلق یا تقصیر کرنا ہوگا. تقصیر کہتے ہیں بالوں کو, ایک پورا بالوں کو کاٹ لیا جائے, کم از کم چوتھائی بالوں کا ایک پورا کاٹنا یہ تقصیر ہے. پورے سر کے بالوں کا چوتھا ایک پورا کاٹنا سنت ہے. حلق میں بھی یہ ضروری ہے, واجب ادا ہونے کے لیے چوتھائی سر کا الگ ضروری ہے, پورا سر کا الگ سنت ہے. چار باتیں وہ ہیں جو عمرے کے بنیادی واجبات کو ادا کر دیتی ہیں, پھر سنت اور مستحبات مزید ہیں.
پوری تفصیل پڑھنا چاہیں تو امیر سنت کی بڑی خوبصورت کتاب ہے رفیق المعتمرین, جو عمرہ کرنے والوں کے لیے مختصر آسان زبان میں ہے,
اسے پڑھ لیں. خاص طور پر جو احرام باندھنے کے بعد کی جو پابندیات ہیں
بہت ضروری ہیں سیکھنا,
یہ بہت ضروری ہے. اس کو تو صحیح ایک آدھ دفعہ پڑھنے سے بھی یاد نہیں رہتی, اس کو چند مرتبہ, بہت زیادہ نہیں ہے, تسلی رکھیں بہت زیادہ نہیں ہے. آپ پڑھنا شروع کریں تو چند منٹوں میں اور چند دفعہ پڑھ لیں گے
انشاءاللہ.
اس کو اتنی مطلب وہ ہارڈلی نہ لیں, اب لے تو صحیح
برڈن فیل نہ
کریں.
جناب اصل میں حج میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے نماز کب سیکھی. مسجد میں جاتے تھے ادھر ادھر دیکھتے تھے, جیسے کر رہے ہیں ویسے ہم نے کر لیا, پریکٹیکل ہمارے سامنے ہو رہا ہے
صحیح.
روزے جب سے ہو سنبھالا ہے, سحری اور افطار کے دسترخوان لگتے ہیں جی, روزہ 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 ہم نے روزہ رکھنا سیکھ لیا. حج اور عمرے کا معاملہ ایسا نہیں ہے,
جائیں گے تو دیکھیں گے
کیا ہوتا ہے. الفاظ سارے نئے, اصطلاحات نہیں, اور پھر ایک میں سیز کر رہا ہوں کہ حج کے معاملے میں نماز روزے سے زیادہ تفصیل موجود ہے.
اللہ,
یعنی قرآن پاک نے حج کا اور حج کے متعلقہ چیزوں کا جتنی مرتبہ تذکرہ کیا ہے وہ نماز اور روزے کا اتنی مرتبہ تذکرہ.
اللہ,
نماز پڑھو یہ حکم تو موجود ہے, لیکن جو اجزاء پر جو گفتگو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی حج کے اجزاء پر گفتگو.
حالانکہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے,
ایک بار
فرض. اللہ,
چونکہ وہ حج جو ہے وہ شاعر اللہ کی ادائیگی ہے ایک طرح سے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں, بدنی عبادتیں, مالی عبادتیں, قولی عبادتیں, سب کا مجموعہ ہے.
چلے آپ نے کہا ساری عبادت جمع ہو جاتی ہے, بدنی, قولی, مالی عبادت. ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے ذہن میں کہ ایک بار تو حج کر لیا, اب نفلی حج کو جائیں نفلی عمرے کو جائیں یا جناب یہ پیسے کسی اور نیک کام میں خرچ کر دیں، کیا بہتر ہے؟
بات اگر واجب ہو غیر واجب کی ہے تو اختیار ہے، جو چاہے کرے، یہ اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نفلی کام میں ہی خرچ کرے،
ٹھیک ہے؟
لیکن اگر بات دیکھی جائے تدبیر کی اور حکمت عملی کی اور حسن معاشرت کی، تو اگر ہمارے قرب و جوار کے اندر محتاج لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، لوگ فاقہ کشی کا شکار ہیں، اگر ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں تو پھر فیصلہ جو ترجیحات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے؟
فیصلہ اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے حج کی اگر قربانی دیں تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے،
ٹھیک ہے؟
یعنی فرض حج ادا کر لیا ہے، اب ہم کسی غریب کی مدد کی وجہ سے نفلی حج پر نہیں جا رہے، بلا شبہ ایک بہت بڑی نیکی،
ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص نفلی حج پر جاتا ہے اور وہ ان پیسوں کو کہیں اور نیکی کی جگہ پر نہیں خرچ کر رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی بدگمانی کرنی چاہیے؟
دیکھیے ملامت کا مستحق نہیں ہے وہ،
ٹھیک ہے؟
اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، اس نے حج ادا کیا ہے، صحابہ اکرام علی مردوان کثرت سے حج ادا کیا کرتے تھے، ہر سال جایا کرتے تھے، تو اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟ اچھا اب کسی کے پاس بڑا تڑپ ہے، اسے وہ رو رہا ہے، مچھل رہا ہے، اب جیسے آج بھی آپ سلسلہ کر رہے ہیں تو امید ہے کہ کئیوں کے دلوں میں شوق حرمین بیدار ہو گیا ہوگا، تو اب پیسے نہیں ہیں، تو کیا اس کے لیے کسی سے بات کی جا سکتی ہے کہ مجھے مدینے جانا ہے، حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، میری مدد کر دو تو میں سرکار کا مدینہ دیکھ لوں، تو اب یہ کرنا کیسا ہوگا؟
اصل میں سوال کے جو ہیں وہ دو پہلو ہیں، ایک ہے قرض مانگنا،
ٹھیک ہے؟
قرض مانگنا جائز ہے،
ٹھیک ہے؟
اچھا قرض کے بھی پھر آداب میں سے ہے کہ وہ شخص قرض مانگے جس کو اتارنے کا موقع ملتا ہو، یعنی اتار سکتا ہو، پتا ہے کہ جناب 5 لاکھ روپے لے رہا ہوں، 5 لاکھ روپے دوں گا کہاں سے، پھر تو ندامت اور ملامت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو قرض مانگنا جو ہے وہ سوال کرنا نہیں ہے، مایوس ضرور ہے، نہ مانگے بہتر ہے، لیکن قرض کی بعض مقامات پر گنجائش ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گفٹ مانگنا،
جی
اسپانسر کروانا،
آپ کی والدہ کے نام پر بھیج دیں، آپ کے لیے دعا کروں گا بھیج دیں،
یہ ہے سوال کرنا، یعنی جس طرح ایک بھکاری کے حق میں مذمتیں ہیں اس کے حق میں بھی وہی مذمتیں ہوں گی،
ٹھیک؟ نیکی کے کام کے لیے حضور آقا کا در دیکھوں گا، عمرہ کروں گا، کعبہ دیکھوں گا، اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں، سفر حرمین کے لیے مانگ رہا ہوں۔
شریعت مطالعہ کے اندر عزت نفس جو ہے اس کی حفاظت کی بڑی تاکید موجود ہے،
ٹھیک ہے؟
سوال کرنے والا اپنی عزت نفس کو ذلت پر پیش کر رہا ہوتا ہے،
تو نہیں مانگ سکتے،
نہیں مانگ
کے مدینے کے
سوال کرنا گناہ ہے اس طرح،
ٹھیک ہے؟ امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ
قرض کی وجہ حوالے سے بھی جو اسے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اور اچھی توجہ دلائی، اور امیر سنت نے پچھلے دنوں چل مدینہ کے جو مدنی قافلے کی جو ترکیبیں بن رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی اسی طرح کہا، جیسے والدین سے مانگ لیا،
جی
ماں سے لے لیا، والد سے لے لیا، تو یہ مانگنے میں عموماً وہ ذلت کا اعلیٰ پہلو نہیں آتا، سوال جیسا آپ کہہ، لیکن قرضہ لینے کے حوالے سے چونکہ نارملی جو اسلام بھائی اگر غریب ہے اور 5 لاکھ روپے اگر وہ کسی سے قرض لے گا تو آپ نے جو توجہ دلائی ہے کہ وہ بھرے گا کیسے، اب فار ایگزامپل کہ اس کا ذہنی یہ بنا ہوا ہے کہ میں نے بھرنا نہیں ہے، اللہ نہ کرے بھرنا نہیں ہے، لیکن اب یہ موقع لگا ہوا ہے، موقع ملا ہوا ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو رہ جائے گا، یار آپ میں بول رہا ہوں نا میں آپ کو دے دوں گا، تو ایسی صورت میں تو یہ زیادہ اس کی مذمت کی جائے گی کہ جب تم کو بھرنا ہی نہیں تھا،
اللہ اللہ اللہ،
اور لے کر آپ نے پھر اس کو ٹال مٹول ہی کرنا تھا، یا پھر حج سے واپس آنے کے بعد پھر اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کر آپ نے اسے مطلب کہ وہ مانگنا ہی تھا، یعنی پہلے آپ نے گفٹ نہیں لیا، اب وہ قرضے کے نام پر لے لیا تاکہ آپ کی مذمت نہ ہو، لیکن آپ کی نیت یہی ہے کہ میں نے واپس آنے کے بعد پھر اسے ہاتھ پیر جوڑ کر میں اسے کروا لوں گا کہ میں کہاں سے دوں، کیونکہ جاب والا آدمی نارملی یہ 2-4-5 لاکھ روپے بھرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، پھر یہ بولیں گے کہ یار ٹھیک ہے 5,000 روپے میں نے کھایا کہاں،
یعنی یہاں جذبات جو ہے
میں نے کھایا کہاں، میں آپ کو 5,000 روپے مہینہ دے دوں گا، میں 2,000 روپے مہینہ دے دوں گا، میں 3,000 روپے مہینہ دے دوں گا، تو ایسی صورتوں میں اگر خدا نہ خاصا کسی کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جذبات کی تسکین پانے کے لیے کسی اور مسلمان کو اذیت میں ڈالنا، تکلیف میں ڈالنا، اس مال کو ہلاک کی طرف ڈالنا، پھر اس میں خدا نہ خاصا دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کرے گا، جیسا چونکہ ہم بیٹھے دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے اور دیکھنے والوں میں بڑی تعداد دعوت اسلامی سے تعلق رکھتی ہے اللہ کا شکر ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ لوگ پھر دعوت اسلامی کے لیے بھی باتیں کریں، تو اللہ کرے کہ ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب ہو، ہم بار بار میٹھا مدینہ بھی دیکھیں، اور ایک کاش کہ ہماری آخری گھڑیاں مدینے ہی میں گزریں،
اور وہیں ہمیں ایمان و عافیت پر شہادت کی موت بھی نصیب ہو جائے کاش. تو یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں کہ ہم کریں بھی, اور اللہ ہمیں توفیق دے تو ایک اچھے اور باوقار اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم یہ سارے مراحل طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. پیر صاحب سے دعا کرائیں گے, نیک لوگوں سے دعائیں کرائیں گے,
یعنی
اللہ نے چاہا تو اسباب بھی, کیونکہ اسباب کا خالق بھی وہی رب ہے, وہ جب چاہے جس کے لیے چاہے اسباب بھی پیدا فرما دے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے.
شوق اور جوش تو چاہیے, وہ کہتے ہیں نا جوش کے ساتھ مگر ہوش نہیں. امیر علیہ سنت کا پیغام تشریف لایا ہے, آئیے پیغام سنتے ہیں.
الحمد للہ نصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ماہر مسائل حج و زیارہ مفتی ابو محمد علی اصغر مدنی, حاجی عمران اور حاجی عبدالحبیب تینوں کا یہ مدنی سلسلہ حج کے فرائض کے تعلق سے مدینہ مدینہ مدینہ. حاجی عمران بھی خوب ہے, میں جب میں واقعی بیٹھا سلسلہ دیکھ رہا تھا اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ الیاس دیکھ رہا ہوگا ان کو, میرے سب معلومات ہے
ماشاء اللہ.
میں بھی مسکرا رہا تھا تھوڑا, ایسے ذہن میں آتا تھا کہ کاش میں آپ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوتا. ذکر مدینہ تو ذکر مدینہ ہے,
واہ واہ واہ.
اور اللہ نصیب کرے بس عمر بھر ہر سال حج ہوتا رہے,
امین امین.
اللہ کرے, حالانکہ بدن ساتھ نہیں دے رہا ایج فیکٹر اور بارن, لیکن بس جذبہ بولتے ہیں جذبہ جوان ہے, جی چاہتا ہے کہ بار بار حاضری ہو. اور بس یہ شو, یہ سفر ایسا ہے کہ فاصلے کی دوری اور سفر کی سختیاں, یہ شوق جو ہے فاصلے کی دوریاں قریب کر دیتا اور سختیوں کو آسانی میں تبدیل کر دیتا. جیسے سرکار اعلیٰ رحمت اللہ تعالی کا نگران سورہ نے شعر بھی تو پڑھا نا, ہم کو تو اپنے سائے میں آلہ نہیں سے لائے, ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. تو جن پر حج فرض ہو گیا نا, یہ تالا نہیں کریں کبھی جوان بچیوں جو فرض پورے کر لوں تو یوں کر لوں تو یہ کام کر لوں. اگرچہ آپ کی صحت اچھی, آپ کو لگتا ہے کہ بڑھاپا دور ہے, لیکن حادثے بھی ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ کے ذریعے کچھ اللہ نہ کرے آپ کے بدن کو نقصان ہو گیا, جذبہ تو ویسے ہی ٹھنڈا, جو بھی تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ ابھی یہ کر لوں وہ کر لوں. ورنہ اب غریبوں کو دیکھیں بےچارے, ہم نے دیکھے غریب ایسے تڑپتے ہیں اور روتے ہیں سفر مدینہ کے لیے, کہ بس نصیب کی بات ہے کہ بعضوں کے ہم نے دیکھا بڑے بڑے مالدار دیکھے نا, نہیں کرتے. کبھی ایسا بھی ہوا تھا میں نے ذہن بنایا حج کیا بھی تو ان کا توجہ نہیں ہوتی, حج بھی فرض ہے تو یہ کرنا ضروری ہے یا کیا ہے. تو ویسے تعداد ہے جو بیوا پہ حج کرتے ہیں, جب یعنی کہ وہ ذوق شوق سب ختم, صحت ختم, ہمت جواب دے جاتی ہے, خاص صاحب کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور پھر حج پہ چلتے ہیں. حج کا سفر جو ہے ڈر ہے, امتحان میں ڈالنے والا ہوتا ہے, آزمائش ہوتی ہے اس میں, تو اس لیے وہ سفر تو یہ سفر تو جوانی میں ہونا چاہیے, صحت اچھی ہو بڑھاپے میں بھی ہو یہ جوانی میں ہونا چاہیے. تو اس لیے جن پر حج فرض ہے وہ تو حج کرے, اور جن پر حج فرض نہیں ہے لیکن اسباب وہ کر سکتے ہیں, اور کوئی مطلب یہ نہیں کہ خاندانی نقصان نہیں, کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی, تو ان کو بھی ہمت کرنی چاہیے اور حج کرنا چاہیے, مدینہ دیکھنا چاہیے. کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جزاک اللہ خیرا, بہت بہت شکریہ, لائیں گے جزائے خیر عطا کرے ماشاء اللہ.
اور جذبہ اور شوق بڑھا گئے بھائی, چل کیا بات ہے, چھوڑ فکر دنیا کی.
لوگوں کو جان فرما گئے ہیں
جی
کہ ایک
تعداد ہے جو بڑھاپے میں حج کرنے کا ذہن
بڑی اہم بات ہے یہ. اور مصعب آپ نے بھی سفر کیا نگرانیشور نے بھی اکثر ہی خاص طور پہ ہمارے وطن سے پاکستان میں یہ بڑا ٹرینڈ ہے. بعض اوقات تو یہ لگتا ہے کہ بےچارے وہ جمع کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے لیکن کچھ لوگوں کو شاید ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ آفٹر 50-60 حج کرنا ہے. اچھا ایک اور میں اس پہ ایک بات اضافہ کرنا چاہوں گا, بڑھاپے میں حج کے حوالے سے بہت سارے بزرگ جب ملتے ہیں نا پاکستان کے بالخصوص, تو اب جب ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ 70-75 سال عمر ہے, میاں بیوی آئے ہوئے ہیں, ایک بوڑھے صاحب آئے ہیں, بھائی آپ اکیلے آئے تو کہا میرے بیٹے نے مجھے پیسے دے کے بھیجا ہے, وہ شاید بیرون ملک میں تھا یا اس نے مجھے حج کروایا. ہو سکتا ہے انہوں نے زندگی میں پہلے حج ماں باپ نے کر لیا ہو, لیکن پرسنلی میں یہ فیل کرتا ہوں اور آپ سے رہنمائی بھی چاہوں گا کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو حج کروا سکتے ہیں تو اب اس بڑھاپے میں انہیں اکیلا مت بھیجیے, انہیں ساتھ لے کر جائیں, آپ ان کی وہاں خدمت کریں. وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں وہ گھر ہی نہیں ڈھونڈ سکتے, وہ منا عرفات میں رو رہے ہوتے ہیں. لوگ جب بچھڑتے ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی انٹرنیشنل ٹریول نہیں کیا ہوتا, ان کو عبارتیں پڑھنے نہیں آ رہی ہوتی, گھر نہیں ڈھونڈ پا رہے ہوتے. اور میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ ماں باپ کی اس نے خدمت کی ہے یا ان کو اس عمر میں آزمائش میں ڈال دیا. بھائی آپ کو اگر واقعی اللہ نے دیا تو آئیں نا ان کو, ان کی ویل چیئر چلائیں, ان کو کھانا پیش کریں.
ربی بھائی اگر ایئر لائن ہے نا
جی,
میں ایئر لائن کو بھی ایڈریس کروں گا
جی.
چند ایئر لائن میں سفر کرنے کا مجھے موقع ملا ہے تو میں کوئی نام نہیں لیتا
جی.
بعض ایئر لائن میں یہ دیکھا ہے کہ جو فرسٹ ٹائم جہاز میں اسپیشل ایج میں یہ بوڑھے لوگ سفر کرتے ہیں نا تو ان کو نہیں آ رہا ہوتا کچھ, مگر اتنا غلط رویہ ہوتا ہے بعض ایئر لائن والوں کا ان کے ساتھ کہ ہم بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, لیکن اگر جہاز نیچے کھڑا ہو نا تو دل کرے یار پہ اتر جائے, یعنی جہاز میں بیٹھنا نہیں چاہیے,
ذلیل کر رہے.
مگر وہ ایئر لائن کا پرابلم نہیں ہے, وہ جو کرو ہوتا ہے نا
افراد
کا پرابلم ہے. بعض ایسے مطلب کہ بد اخلاق اور بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خاص طور پہ یہ کیٹیگری کہ جن پر شفقت اور جن کے ساتھ اچھا انداز ہونا چاہیے, ان کا بےچارے کا بڑھاپا دیکھ کر یا ان پر غربت کے آثار دیکھ کر یا ان کی علم کی کمی دیکھ کر ان کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے نا, وہ رویہ غصہ دلا رہا ہوتا ہے, جبکہ ہم وہ نافذ نہیں کر رہے ہوتے مگر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے مواقع پر اسپیشلی جب یہ حج کی پروازیں جب سفر کرتی ہیں دنیا بھر میں, تو یہ جہاز کا عملہ جو ہے نا یہ بالکل یہ کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں واقعی بوڑھے لوگ اور پہلی مرتبہ جہاز میں سفر کرنے
لگے, جہاز ہی پہلے دیکھا ہوتا.
اچھا بعض جوان دیکھے میں نے
جی جی,
مطلب بوڑھے نہیں ہوتے لیکن چونکہ جہاز میں پہلی بار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہی بےچارا کچھ نہیں ہوتا کہ ہے کیا وہ کیا, وہ باتھ روم تک بےچارے نہیں کھول پا رہے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں. تو بعض اسٹاف بڑا مطلب کہ ان کے ساتھ پولائٹ اور ہمبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن بعضوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے نا وہ غلط ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ مطلب یہ آواز ہماری ہر ایئر لائن تک پہنچے یہ ضروری نہیں ہوتا, لیکن اسپیشلی جو دنیا بھر میں حج اور عمرے کی جو فلائٹیں اپنا حصہ ملاتی ہیں تو دنیا بھر سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ فرسٹ ٹائم بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں, بوڑھے بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں اور بوڑھیاں بھی ہوتی ہیں.
لیکن بوڑھے بوڑھیوں کو کیسے بھیجنا, کیسا بچوں کو کیا کرنا چاہیے سر, یہ بتائیں نا کچھ. میں تو یقین کرے بہت دل جلتا ہے جب میں اس طرح ماں باپ کو اکیلے روڈوں پہ رولتے دیکھتا ہوں. ہو سکتا ہے نہیں ہوگا بیٹے کے پاس یا انہیں کے پیسے انہوں نے جمع کر کے, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کے پاس اگر ہے تو یہ خدمت کتنی بڑی ہے.
یعنی سفر میں جو تنہائی ہوتی ہے اور بندہ محتاج ہوتا ہے دیگر لوگوں کا, تو اس سے بڑھ کر خدمت کا تو کوئی اور موقع ہوگا ہی نہیں.
اور مکے مدینے میں
جی ہاں,
تو جناب
وہاں جو دعائیں ملیں گی.
جی 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 جی, دو سوال میرے پاس لکھے ہوئے بھی ہیں. نیو مینا آج کل ایک نئی اصطلاح آئی ہے, پہلے تو یہ بتا دیں کہ نیو مینا کہنا کیسا, کیونکہ یہ تو مزدلفہ میں خیمے لگتے ہیں اور اس کو نیو مینا کہا جا رہا ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ اب پیکیجز سستے کرنے کے لیے کئی گروپ لیڈرز اپنے خیمے مزدلفہ میں, جو نیو مینا جس کو کہتے ہیں, مزدلفہ میں خیمے ہوتے ہیں, اور کیا اب حج فرض اس صورت میں ہو جائے گا کہ جو ایسا پیکیج ہے کہ جو مینا میں خیمے نہیں ہیں, سنت تو مینا میں رکنا ہے, تو کیا مزدلفہ میں لگے ہوئے خیموں میں جو پیکیج ہے اس میں اگر ہم پیکیج میں اپنا بکنگ کروائیں گے تو اس صورت میں بھی حج ہو جائے گا؟
دیکھیں نیو مینا کی جو اصطلاح ہے یہ تو بالکل غیر شرعی ہے.
اللہ
غیر شرعی,
غیر شرعی, یعنی یہ مینا ہے, یہ مزدلفہ ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے متعین ہے.
اللہ
ہم کسی بھی غیر مینا کو مینا نہیں کہہ سکتے.
صحیح,
یہ کوئی نئی کراچی اور پرانی کراچی کا معاملہ ہے نہیں.
اللہ
ہم خود نام رکھ لیں گے, وہاں ہمارے اختیار میں نہیں, شریعت کا معاملہ ہے.
صحیح صحیح.
اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص فارم بھرنے آتا ہے یا پیکج خریدنے آتا ہے تو اس کو بتا دیتے ہیں بھائی نیو مینا میں, یہ نہیں بتاتے کہ مینا میں نہیں ہے. یہ بتائیں گے تو بہت بھاری لگے گا. تو یہ ایک اختراع لوگوں کی ہے اور انہیں بچنا چاہیے یہ اس طرح استعمال کرنے سے کہ یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دیے ہیں, ان کی حدود میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. تو آپ کیوں مزدلفہ کو مینا کا نام دے رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نام دینا غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیکج بیچتے ہوئے لوگوں کو بتانا چاہیے واضح طور پر. اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ سستے پیکج کے چکر میں مینا کو مس نہ کریں.
ٹھیک ہے,
یعنی عام طور سے 50,000 کا تو ڈفرنس لازمی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی جو پرائیویٹ گروپ والا مینا کے خیمے دے رہا ہوتا ہے اور جو نہیں دے رہا ہوتا 50,000 کا لازمی ڈفرنس آتا ہے. اچھا, اب یہاں پیکج ہے مثال کے طور پر 5.5 لاکھ کا, ایک جگہ پیکج ہے 5 لاکھ کا. اب کسی کے پاس استطاعت ہے کہ وہ 5.5 لاکھ کا پیکج افورڈ کر سکتا ہے, اور خاص طور پر وہ فرد یا وہ آدمی کہ جو نفلی حج کے لیے جا رہا ہے بار بار, اور وہ 5.5 کو افورڈ کر سکتا ہے, وہ بھی جو ہے 5 والا پیکج لے رہا ہوتا ہے. تو جب استطاعت ہے, جب حج کرنا ہے تو کامل طریقے سے کرنا ہے. تو آپ کی سنت متروک نہ ہو, یہ سنت جو ہے سنت موقع ہے. مینا میں قیام دل کو بہلانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم مینا میں آگے بیٹھ جائیں گے کر لیں گے,
آسان نہیں.
ایسے لوگ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں.
ٹھیک
ہے, اور اب تو گورنمنٹ کی طرف سے بڑی سختی ہے, رول پر کسی نہیں بیٹھنے دیا جاتا. اچھا, خیموں میں اگر گھستے ہیں کسی اور کے کہ ہم سنت ادا کر لیں گے, تو بھائی وہاں تو جو ہے وہ 2 گز کے اپنا 1 فٹ کے حساب سے جگہ ماپ کے دی جاتی ہے کہ آپ نے اتنا بیڈ لگانا ہے. آپ لا محالہ کسی اور کے بیڈ پہ آ کے لیٹیں گے,
نہ کسی کو تکلیف,
کسی اور کی جگہ کو آ کے تنگ کریں گے. تو یہ سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے.
تو کوشش یہی ہو کہ بالکل اس کو لازم کریں کہ آپ مینا ہی میں آپ کا خیمہ ہو. لیکن اب آ جاتے ہیں, اگر گورنمنٹ اسکیم کے ہی پیسے تھے, حج آپ نے فرمایا فرض ہو گیا, گورنمنٹ اسکیم میں فارم جمع کرا دیا, اب جب وہاں پہنچے تو پتا چلا ہمیں تو مینا ہی گورنمنٹ نے اگر مزدلفہ میں دے دیا ہے, حج تو ہو جائے گا نا؟
حج ہو جائے گا, اور گورنمنٹ والوں میں لوگوں کو پتا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
میرے معلومات یہی ہے کہ لوگوں کے پاس چوائس
نہیں ہوتی.
نہیں ہوتی,
چوائس نہیں.
تو پھر وہ تقسیم بندی ہوتی ہے, کچھ یہاں جاتے ہیں مینا میں, کچھ مینا سے باہر چلے جاتے ہیں. حج بحال ہو جائے گا, سنت ترک ہوگی, لیکن چونکہ اس میں ان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو
یعنی جہاں آپ کے پاس آپشن ہو, اختیار ہو, تو مینا کا لیا جائے.
یہ بات ہے کہ تجربے کار لوگوں کے ساتھ مفتی صاحب حج کرنا چاہیے.
بالکل,
اس میں یہ تو ہماری یہ بات شاید وہی سمجھ سکے گا کہ جس نے پہلے حج اکیلے کر لیا ہو اور اب کسی تجربے کار کے ساتھ حج کیا ہو, وہ اس کو ہماری بات اتنی جلدی اور بہترین سمجھ میں آئے گی.
میں ایک چھوٹے سے مثال عرض کروں, عبدالی بھائی کے ساتھ تھا میں, 2 دفعہ جانا ہوا ہے. 2010 میں پہلی دفعہ جب گیا تو رمی کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے. اب رمی کرنے کے لیے اہتمام, پہلے دن رمی کی صبح صبح 8 بجے شاید کر لی ہوگی. اب انہوں نے ایک بات بتائی ہمیں کہ جی آپ نے نا یہاں نہیں کھڑا ہونا, چمرے کے سارا لش یہاں ہوتا ہے, آگے جانا ہے, پھر تھوڑا سا پیچھے آئیں گے, یہاں رش نہیں ہوگا. جب ہم نے اس طریقے سے جب رمی کی تو پتا چلا کہ رمی کرنا کوئی مشکل نہیں پہلے دن. تو تجربے کار آدمی کے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پورے حج کے اندر ٹائم اور جگہ سب سے اہم چیزیں ہوتی
ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے ٹائمنگ,
ٹائمنگ پہ آپ نے کہاں پر جگہ اور کہاں نہیں جانا ہے. نہیں جانا بھی بہت ضروری ہے جاننا, کیونکہ اگر آپ اس ٹائم میں وہاں چلے گئے تو بڑا پھنس سکتے ہیں آپ. تو بہرحال حج تربیتی اجتماع میں اور اس طرح کے سلسلے میں ہم آپ کو وہ ٹائمنگز بھی بتاتے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. مفتی صاحب, ایک نیا آپشن آیا ہے پچھلے 1-2 سالوں سے, پرانا بھی تھا لیکن اب ذرا عوامی طور پہ لوگوں کو وہ ویزا ملنا شروع ہو گیا جس کو ہم مجاملہ ویزا کہتے ہیں. اب کسی پر حج فرض ہو گیا ہے, وہ سوچتا ہے کہ یار ابھی کیوں بھروں, ابھی تو وہ تیسرا آپشن بھی تو کھلے گا نا, تو میں اس میں پھر ویزا لے کے چلا جاؤں گا, تو کیا وہ تھرڈ آپشن کا انتظار کرے گا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آپشن کو اختیار کرنا
جی
محلے غور ہے.
ٹھیک ہے,
اس کی پوزیشن کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, بہت سارے اس میں باریک چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے,
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپشن کبھی آتا ہے کبھی نہیں.
بالکل ایسا ہے, ہر سال نہیں آتا,
کبھی نہیں آتا.
ٹھیک ہے,
اس کی وجہ سے اپنے فرض حج کو داؤ پہ لگانا اور بلا وجہ جو ہے تاخیر کرنا, پتا چلا آپشن ہی نہیں آیا تو کیا کرے گا؟
ٹھیک ہے, تو فرض ہوا ہے, آپشن موجود ہے, فارم جمع کروانا,
ساری اسکیم کا آپشن موجود ہے, پرائیویٹ کا موجود ہے.
اچھا, آپ دیکھیے ماشاءاللہ حج کا شوق ویسے ہم پیدار تو کر رہے ہیں ان لوگوں میں, لیکن ہمارے وطن میں ماشاءاللہ میرے پاس عبدالحد بھائی نے غالباً بھیجی یا حج عمرہ کے اسلامیہ نے بھیجی کہ اب تک 5 دن ہو گئے ہیں درخواستیں جمع ہوتے ہوئے, 1 لاکھ درخواستیں تو جمع ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. یعنی جتنا ہمارا کوٹا ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ اس سے ڈبل ہی درخواستیں, حالانکہ اس بار ہم سن رہے تھے کہ ریٹ بڑے ہیں تو لوگ کم آئیں گے, لیکن ماشاء اللہ
نہیں,
وسدار ابھی تیرا سونا حرم,
50,000 لاکھ روپے کا حج تھا,
ابھی 5 دن
لوگ جاتے تھے, 5 लाख का है तब भी जा रहे हैं
माशाल्लाह।
तो ये तो शौक है,
जो रिपोर्ट है ना वो मनफी है।
अच्छा नहीं, अभी तक तो 1 लाख आ चुके हैं।
पिछले एक दो सालों में ये रहा है कि पहले दिन हाउसफुल हो जाता था।
जी 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 जी, ये जरूर हुआ है,
दूसरे दिन हाउसफुल हो जाता
था। जी जी, कुछ कॉल्स और शामिल करते हैं इंशाल्लाह।
मुफ्ती अली अकबर साहब ने भी जवाब दिया कि बच्ची अगर 10 साल की हो तो वापस से हज करेगी, यानी 10 साल में उसका हज नहीं होगा, जबकि बच्ची 9 बरस में बालिग होती है। बराए करम इस मामले में थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। अभी अभी जो उन्होंने सवाल का जवाब इरशाद फरमाया। अस्सलाम वालेकुम।
जी मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम।
जवाब देते वक्त इस मसले की बारीकी मेरे पेश नजर थी। मैंने ये कहा कि नाबालिगी में अगर हज किया हो,
सही
इसका ये मसला है।
ठीक है,
अब वो बच्चे को खिताब करके मैं पूरी तशरीहात बयान करूं।
जी जी जी,
नाजुक मसले की मुझसे नहीं समझा। मैंने लफ्ज का इंतखाब किया था कि ना बालिगी में अगर पहले किया हो वो शुमार नहीं होगा।
ठीक है, बालिग दोबारा करना होगा अगर उसके पास वो सारी शराइत पूरी हो जाए। एक मैसेज मुझे आया है कि मेरे पैसे कारोबार में लगे हुए हैं जो अप्रैल में क्लियर होंगे, और मेरा छोटा बेटा अभी 2.5 साल का है, तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? पैसे जो आने हैं शायद कारोबार में लगे वो अप्रैल में आएंगे, तो अभी फॉर्म तो अभी जमा करवाना है, तो अप्रैल में शायद वक्त, अप्रैल में वक्त तो होगा प्राइवेट स्कीम का।
जी
अप्रैल में तो होगा प्राइवेट स्कीम का, लेकिन अब आप ये बता दें कि 2.5 साल का बच्चा छोड़ के जाएंगे।
पिछले साल तो जो है वो शवाल तक
जी जी चलता रहा,
चलता रहा।
जी जी जी, आखिरी दिनों में भी कुछ ना कुछ तरकीब बनी रही थी लोगों की।
असल में कुछ शॉर्ट पैकेज भी आते हैं।
जी जी जी,
12-15 दिन के पैकेज भी आते हैं, और पिछले साल तो जो 12-15 दिन के पैकेज हैं बहुत सस्ते बिकते रहे।
सही,
तो शॉर्ट पैकेज को लेकर भी जाए,
बच्चा किसी को सौंप कर चले जाए, बच्चे को यानी बच्चा किसी वजह से उजर बन सकता है, छोटा बच्चा माँ बाप के लिए, बच्चा नहीं रहता माँ बाप के बगैर, अब क्या करें माँ बाप?
देखिए अगर इस्तेताद है तो लेके जाना चाहिए,
बच्चे को भी ले जाए,
इस्तेताद को लेके जाना चाहिए।
सर बहुत डिफिकल्ट है, गर्मियों में है आज।
अच्छा, फिर
बच्चों में भी है, और वो अब मिसाल मस्जिदुल हराम में जाना है, और अब वो औरत अकेली जो उमरा करना है, तवाफ करना है, सही करनी है, तो उसके साथ उसका जो अगर शोहर है तो वो होगा, तो वो अब वो मस्जिद में बच्चा लेकर जाना, फिर तो उसके मसाइल अलग आ जाएंगे, तो इसकी कुछ इसी आसानी अगर आप इरशाद फरमा दें इसमें।
सब आसानी तो है, अगर कोई रखने वाला मौजूद है, नानी मौजूद है, दादी मौजूद है,
नहीं ले जाकर
तो छोड़ने में
नहीं। नहीं, पहले तो ये समझ लें कि हम छोड़ के बच्चा जो है यहाँ कोई नहीं संभालता, और बच्चा ऐसा है जो माँ बाप के बगैर रह भी नहीं सकता, बाजू का बच्चे बहुत क्लोज होते हैं माँ बाप के, बीमार हो जाएगा पीछे, तो अब ये उजर है?
नहीं, ये उजर नहीं है।
अच्छा, यानी या तो ले जाए या किसी के पास छोड़ जाए। अब ले गया तो सवाल निगरानी शुरा ने जो किया कि अब मक्के मदीने में ले गया तो अब हरम शरीफ के अंदर छोटे बच्चे के हरम में ले जाने के, मस्जिद में ले जाने के कुछ जो अहकाम है उसमें क्या करें?
देखिए, ना समझ बच्चों को तो वैसे भी मस्जिद में जाने से मुमानियत है।
ठीक है,
ना समझ बच्चों को ना लेके जाया जाए, सहन में लेके बैठ जाए, खाने का भी नजर आता रहे। अब तो ऐसी तोसी हुई है कि बाहर से भी बासानी नजर आती है,
यानी पहले अम्मी लेकर बैठ जाए, अबू तवाफ वगैरह करके आ जाए, फिर वालदा चली जाए। हाँ बाइश,
अगर पहली मरतबा मिसा कर बीवी को भी पहली दफा लेकर गया है,
उसको ही रास्ता नहीं,
वो तो उसको पता ही बिचारी को नहीं होगा। अच्छा, आदमी को भी नहीं पता कि उम्रा करना कैसे है,
बड़ा इशू
इसमें ये बच्चे वगैरह के।
नहीं, और बच्चा ऐसा है कि वो पेशाब पखाना रोक सकता है, और ऐसा नहीं है कि जनाब वो कर देगा। ऐसे बच्चे को लेकर जाए, माँ बाप साथ है, तो वो सूरत अली बनती है कि जनाब वो पीछे खड़े होकर सफर में भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो तवाफ करते हुए उसको साथ
पैंपर बांध ले, तो
पैंपर वाली सूरत अलग है,
पैंपर में अलग कर दिया उसने तो फिर
वो अलग। देखिए, 2.5 साल का बच्चा जो है काफी समझदार हो जाता है।
ठीक है, ना करने का यकीन हो कि ये अब नहीं करता, यानी आदत इसकी हमारे सामने जाहिर हो चुकी है,
आदत जाहिर हो चुकी है,
अब ये हाजत होती है तो ये कह देता है,
कह देता है, फिर फारिग करवा के फिर लेकर,
फारिग करवा के फौरन ले जाए और फौरन वापस आ जाए।
जी
चले जाए,
इसमें अनसब यही का मतलब इनको मशवरा दिया जाएगा कि यही किसी के मतलब के कोई संभालने वाला हो,
और शौक
तो इबादत हैं, इबादत में ठीक ठाक खलल वाकई होने के।
अच्छा, मैं तो यहाँ एक और मदरी मशवरा दूंगा कि थोड़ा सा ना ऐसा सफर अगर हो ना तो अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी कुछ दिनों के लिए अपने से दूर रहने का आदि बनाना चाहिए। मैंने ऐसा भी देखा है कि वालदा बच्चे को छोड़ के वालिद आते हुए खुद उधर वालदेन रो रहे होते हैं, उतना याद आ रहा होता है उनको बच्चा कि वो बच्चे की याद में जनाब अधमुए हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं होता। तो भाई अपने आप को भी थोड़ा हैबिचुअल बनाए अगर आपने सफर पर जाना है, वरना ऐसा ना हो जाए कि बच्चा छोड़कर आए खुद ही इबादत नहीं हो रही वहां पर। तो ऐसा भी ना हो, आहिस्ता आहिस्ता रफ एंड टफ अपने आप को बनाएंगे सफर से पहले तो जरा ईजी हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए जनाब के शव्वाल का चांद मक्के में देख लिया तो अब जिन्होंने भी देख लिया उन पर हज फर्ज हो जाता है, ये बड़ा मशहूर है, और उम्रे पर खास तौर पर ईद वाले दिन आप भी माशाल्लाह यहां से बैठते होंगे या वहां होंगे, सबसे ज्यादा अगर सवाल कोई पूछना जाना है 29 रमजान के बाद का हॉट टॉपिक है कि अब चांद देख लिया तो हज का क्या होगा, ये बताइए जनाब।
तो हिंद के कुछ लोग मिले تو ان کی جو فلائٹ تھی وہ جدہ ہو رک کے پھر جانی تھی.
اچھا ابھی بغداد شریف نہیں نہیں اچھا
عمرے پہ جب
اچھا ٹھیک
ہے یعنی مدینہ شریف سے انہوں نے چلنا تھا جدہ رک کے پھر فلائٹ میں جانا تھا یا ہو سکتا فلائٹ جدہ سے جا رہی تھی وہ جدہ بھی نہیں جا رہے تھے.
اچھا
کہ جی ہم جائیں گے تو حج فرق ہو جائے گا
حج فرق ہو جائے گا ٹھیک ہے.
دیکھیے فقہائے کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو بیان فرمایا ہے. حج فرض ہونے کی جتنی شرائط ہیں وہ شرائط سب کے لیے ہیں
ٹھیک ہے.
کوئی مکہ مدینہ میں رہتا ہے اس کے لیے بھی ہیں دیگر لوگوں کے لیے بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا بہت فرق آتا ہے. جس مثال کے طور پر سواری کی شرط بیان ہوئی تو سواری کی شرط میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر 92 کلومیٹر سے کم کی مسافت پر رہتا ہے اب سواری ضروری نہیں ہے. یعنی وہ شخص پیدل بھی جا سکتا ہے.
صحیح
جو زیادہ پر رہتا ہے اس کے لیے سواری ضروری ہے
ٹھیک ہے.
تو جو جوفا کا میقات ہے وہ 200 کلومیٹر ہے تقریباً
ٹھیک ہے.
تو جوفا کے میقات پر رہنے والا جو اندر رہتا ہے اس پر تو اس کا مطلب آج فرض ہو گیا.
صحیح
حالانکہ فقہ یہ بیان فرما رہے ہیں بارشت میں بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ 92 کلومیٹر یعنی 3 دن کی جو مسافت ہے 92 کلومیٹر تقریباً اس سے زیادہ ہے تو سواری کی شرط ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ میقات کے اندر یا مکے میں وہاں بھی شرائط کو دیکھا جائے گا
ٹھیک ہے.
یعنی ایک شخص گیا ہے اس کے پاس 90,000 روپے تھے اور وہ عمرہ کرنے چلا گیا. اب 90,000 جس کے پاس ہوں اور وہ بھی خرچ ہو گئے اور آپ یہ کہیں حج فرض ہو گیا آپ کے اوپر
نہیں
نہ اس کو رکنے کی استطاعت ہے
اس کو پکڑ لیں گے اس کو روکنے بھی نہیں دیں گے
استطاعت نہیں رکنے کی نہ اس کے پاس مالی شرط پائی جا رہی ہے
ٹھیک ہے.
تو یہ کیسے قرار دے دیا جائے کہ جناب اس پہ حج فرض ہو گیا ہے
ٹھیک ہے.
شرائط پائے جائیں گی تو کر دیا جائے گا حج فرض ہے
ساری شرائط پوری ہوگی تو حج فرض ہوگا. جناب ایک ماشاء اللہ ہمارے اس سلسلے کو ٹور آپریٹرز بھی دیکھ رہے ہیں حج گروپ بنانے والے ایک صاحب کا میسج ہے کہ اب کیا ہم حج گروپ بنانے والے اگر ہم جس کو نیو مینا کہتے تھے مزدلفہ میں اگر ہمارے خیمے ہیں تو اپنے پیکج میں ہم نیو مینا نہ لکھیں مزدلفہ ہی لکھیں
یہ لکھنا پڑے
یہی لکھنا چاہیے جناب. یہ حج گروپ والے اگر دیکھیں خوف خدا رکھیں کہیں ایسا نہ ہو جیسے مفتی صاحب نے کہا شرعن ہی یہ درست نہیں ہے کہنا. آپ لکھ رہے ہیں نیو مینا اس چیز کو جو شریعت نے اس کو مزدلفہ قرار دیا ہے تو آپ وہاں پر مزدلفہ ہی لکھیں
واجبات کی جائے گی. آپ مزدلفہ لکھیں گے تو شاید اس کا بھلا بھی ہو جائے.
ہاں
وقوف کر لے گا وہاں پر
کم از کم وہ مزدلفہ کا وقوف اپنے خیمے میں کر لے گا. چلے جناب اگلی کال کچھ دیجیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ٹور آپریٹر بھی جو حج کے جو قافلے بناتے ہیں نا جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھ یا سن رہے ہوں
مجھے پیک میسج آئے گا
جتنے بھی حج کے قافلے بناتے ہیں تو آپ کو بھی میں مشورہ یہ دوں گا تمام عاشقان رسول کو جو حج پر یہ ترکیب بناتے ہیں کہ اپنے اس پورے شعبے میں حج کے ماہر عاشقان رسول مفتی کو بالکل اپنے ساتھ رکھیں مہربانی کریں تاکہ آپ کا یہ عمل بھی آپ کے لیے حلال اور طیب طریقے پر آپ کا سارا یہ معاملہ چلے اور جن کو آپ سفر کروا رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مطلب کہ اس میں غیر شرعی یا اسی غیر چیزیں غلط داخل نہ ہو جائیں. پیسہ کمانا مقصد ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کا نہ ہو تو اصل جیسے آپ کہتے تو یہی ہے سب خدمت حاجیوں کی خدمت تو مگر یہ کہ جو بھی خدمت ہے وہ دین اسلام شریعت کے اصولوں کے دائرے میں رہ کر خدمت ہے اور یہ ساری چیزوں کو یہ خوف خدا والے جو بھی سن رہے ہوں گے جن کو اللہ نے اپنے خوف نصیب کیا ہوگا جو اسلام و دین کی ان خوبصورت باتوں کو سمجھتے ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے اور اس طرح اچھا اسی طرح جو حج کے لیے جو پیسے جمع کرواتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر مہربانی کر کے اس طرح آنکھ بند کر کے حج اور عمرے کے لیے پیسے نہ جمع کرائیں کیونکہ پیسے کھانے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے اتنا دھوکہ دے رہے ہیں یا حج اور عمرے پر جانے والوں کے یہ ان کے عشق سے ان کی محبت سے ان کے جذبات سے ان کے احساسات سے جو کھیلتے ہیں تو یہ تو ضمیر اگر ضمیر ہی لوگوں کے اتنے زندہ ہوتے تو کوئی نشے کو مطلب کوئی مطلب نشہ کی چیزیں بیچتا کوئی شرابیں بیچتا کوئی جوئے کے اڈے چلاتا کوئی اس طرح گناہوں بھرے کام کر کے رشوت و سود کا کاروبار کرتے تو جو مطلب کہ یہ بھی تو کر ہی رہے نا سود بھی کھا رہے ہیں رشوتیں بھی کھا رہے ہیں نشے کا مال نشہ بیچ کا مال کھا رہے ہیں اور نہ جانے ہزار قسم کے مطلب کہ غلط کاروبار کر کے حرام روزی کمائے رہے ہیں تو اب یہ لوگوں کی کمی تو نہیں ایسے بھی لوگ ہیں معاشرے میں تو یہ آپ لوگوں سے بھی یہ جذبات آپ کے جو ہوتے ہیں جناب یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا تو مہربانی کر کے جو کمپیٹنٹ مطلب ایک مضبوط اور ایک با اعتماد لوگوں کے بارے میں پوچھ تو لیں
اصل اس میں جو نا میں
اس پر میرا خیال ہے آپ کو تو میرا خیال ہے بہت زیادہ تجربات ہوں
میں اس پہ ایک دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں بڑا زبردست آپ نے یہ مدنی پھول دیا ہوتا کیا ہے کہ ایک پیکج ہے 5.5 لاکھ روپے کا اور ایک پیکج ہے 4.5 لاکھ روپے کا ارے بھائی 4.5 لاکھ روپے کا پیکج اور اس میں مقاب بھی بہت سارے دکھائے دیتے یہ ہوٹل قریب حرم کے اب آپ نے دیکھا کہ ایک چیز 5.5 کی جگہ آپ کو 4.5 کی
بات کرے گا نا مثال کے طور پر آپ جو آپ 4.5 میں آپ کیسے بھیج رہے ہیں آپ مجھے بولیں
ہاں کیسے بھیج رہے ہیں بھائی
دیکھیں ہم جو ہے نا ہم مطلب ہم حاجیوں سے کمائیں گے کیا
ٹھیک ہے
ہمیں تو مطلب حاجیوں کی خدمت کرنی ہے ہمیں تو
دعائیں لینی ہیں
ہاں دعائیں لینی ہے ہم یہ کوئی 5-7 لاکھ روپے تو بہت موٹے موٹے نفع کماتے ہیں ہم تو تھوڑا سا وہ اگر ایسا ہوتا نا تو ہم تو کوئی 4 میں بیچ دیتے
کیا بات
ہاں
ہو سکتا ہے کچھ دے بھی دیں گے
ہاں مطلب یہ کر دیتے آپ کیا مطلب کہ آپ ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں ہم مطلب یوں کر کے یہ باتیں کوئی کرے
اب آپ سوچیں جو نگرانی شورا کا جملہ ہے نا کہ پہچان پیدا کر اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر وہ لوگ جن کو 5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کوئی قرضہ نہیں دیتا اب آپ نے ان کو 20 فارم دے دیے 1 کروڑ روپے مل گئے ان کو کروڑ روپے لوگوں کے لے کر ہر سال یہ اب آئندہ اسکینڈل ڈیلی ہر سال کا ہو گیا ہے ہر سال ایک اسکینڈل آتا ہے کہ حاجیوں کے پیسے لے کے چلے گئے تو اللہ کے بندو آپ کس کو پیسے دے رہے ہیں پہلے تو آپ گورنمنٹ میں ہی جمع کرا دیں بہتر یہ ہے ورنہ اگر آپ کسی پیکج میں جا رہے ہیں تو کسی صحیح ٹور آپریٹر کو جج کریں اس کے پاس لائسنس اور کوٹا ہے کہ نہیں ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے
یہ طے ہے کہ اگر کوئی اس طرح حج و عمرے کے قافلے بنانے والا کہے کہ ہم دعوت اسلامی کے بیاہ پر کرتے ہیں تو آپ اس کی بات پر مت
بالکل ایسا
دعوت اسلامی کا ایسا کوئی نظام کوئی مجلس کوئی شعبہ نہیں ہے یہ میں اصولی ایک جو ہمارے طریقہ کار اور پالیسی سمجھے بیان دے رہا ہوں تو ایسا ہے ہی نہیں کوئی بھی جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنی انڈیویجل کیپیسٹی میں وہ پرائیویٹلی کر رہے ہیں اور ایسا نہیں کہ سب غلط ہیں اچھے لوگ بھی اس شعبے میں آپ کو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو اچھے لوگ بھی مل جائیں گے ایسا نہیں کہ سارے معاذ اللہ کو مطلب کہ وہ
لیکن ہم ہاں وہ کہہ رہے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کوئی اگر دعوت اسلامی والا کہہ کر کہے کہ یہ دعوت اسلامی کا کاروان ہے تو ایسا کوئی نہیں البتہ اچھے لوگ ضرور ہیں آپ معلومات کر لیجئے اور دیکھ بھال کر اپنی رقم دیجئے ایسے لوگوں کو دیجئے جو پچھلے کئی سالوں سے گروپ لے جا رہے ہوں اور ان کی معلومات بھی لے لیجئے اب یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں جیسے ہمارے ماشاء اللہ مجلس حج و عمرہ ہماری ایک مجلس ضرور موجود ہے مجلس حج و عمرہ اس کا کام کیا ہے ہماری مجلس حج و عمرہ الحمد للہ حاجیوں کی تربیت کرتی اور ٹور آپریٹرز کی بھی تربیت کرتی ہے بلکہ میں آج ایک مدنی چینل پر ایک آفر کرتا ہوں کہ دنیا میں جو اگر ٹور آپریٹرز ہمیں سن رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گروپ میں جانے والے حاجیوں کی ہم تربیت کریں ہمارے مبلغین تیار ہیں آپ ہم سے رابطہ کیجئے اپنے گروپ کا نام بتائیے اپنے ڈیٹیلز دیجئے ہماری مجلس رابطہ کرے گی ہمارے علماء ہمارے مبلغین انشاءاللہ آپ کے گروپ میں آ کر آپ کے ٹور آپریٹرز کی تربیت آپ کے تمام حاجیوں کی تربیت کریں گے اور ان حاجیوں کو بھی ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا کام تربیت کرنا ہے کاروان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کچھ کالز لیتے ہیں جناب اور پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی
میرا مفتی علی اصغر صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج سے 2 سال پہلے میں نے اپنی والدہ کو پیسے دیے تھے حج کے لیے ان پہ حج فرض نہیں تھا یعنی کہ ان کو میں نے وہ پیمنٹ دی تھی کہ ان پہ وہ ان کو میں نے مالک بنایا تھا پیسے دے کے تو پھر ان پہ وہ حج فرض ہو گیا اشتطاعت ہو گئی لیکن اس سال ہماری درخواست نہیں نکلی تو درخواست نہیں نکلی تو پھر والدہ نے اسی سال رمضان میں عمرے کی ترکیب بنا لی میں اور میری والدہ عمرے پہ چلی گئی وہی پیسے تھے وہ لگ گئے تو اب جو ہے نا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے میں یہ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں اب حاجی یعنی کہ وہ ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم حج کر سکیں یا میری والدہ کر سکے تو اب اگر اب کیا ترکیب ہوگی یعنی کہ میں نے سنا ہے کہ قرضہ لے کے حج پہ جانا چاہیے لیکن میں پہلے ہی آلریڈی بہت زیادہ مقروض ہوں میری کیپیسٹی نہیں ہے میں بہت زیادہ یہ مجھے جب میں جانتا ہوں کہ میں کتنا مقروض میری والدہ کو بھی پتا ہے تو اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرما دیں کہ کیا ہونا چاہیے
پہلے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قرضے کے بوجھ سے نجات
آمین
فرمائے مفتی صاحب بڑا ٹیپیکل کوسچن ہے
دیکھیں اس میں اب دیکھا جائے گا ان کی والدہ کی مالی حیثیت پیسے بیٹے نے دیے تھے ظاہر بات ہے ان کے پاس اب مزید پیسے نہیں ہوں گے وہ فیصلہ غلط تھا عمرے پہ جانے کا عمرے پہ نہیں جانا چاہیے تھا حج پہ ہی جانا چاہیے تھا نام نہیں آیا تھا پرائیویٹ کی جو پرائیویٹ اسکیم کی استطاعت نہیں تھی اگلے سال کا انتظار کرتے پیسے سنبھال کر رکھتے اب ایسا ہو گیا ہے تو ان کی والدہ پر اب یہ لازم ہے کہ وصیت کر جائیں کہ میرے مال و اسباب سے جو تہائی رقم ہے اس میں سے کسی کو حج پہ بھیجا جائے
ٹھیک ہے
اب حالات ایک جیسے نہیں رہتے اور وہ بھی زندہ رہیں نہ رہیں مثال کے طور پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اب وہ جو وصیت ہے ان کا جو فریضہ ادا کرنے کا جو متبادل ہوگا ان کی وصیت ہوگی. جب یہ ان کے پاس مال و ثواب آ جاتے ہیں کسی کو بھیجیں گے اس وصیت کی بنیاد پر, تو اب جو خطا ہوئی جو غلطی ہوئی اس کا ازالہ ہو جائے گا, توبہ بھی کریں اور پھر جب کوئی حج کرنے جائے گا ان کی طرف سے حج بدل کی صورت بنے گی تو اس غلطی کا ازالہ ہو جائے گا.
اللہ آپ کی والدہ کو صحت والی عافیت والی نیکیوں والی
طرف یہ ہے کہ ان کو یہ ذہن مان لیں کہ وصیت کر دیں, زبانی بول دیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد حج ضرور کروا دینا.
یہ بات تو میرا خیال پوری ہو گئی, آپ انشاءاللہ اپنی والدہ سے جو ہے وصیت کرا دیں. ایک بات میں کر لوں کہ حج بدل کی بات ہوئی ہے, اگر آپ بھی اپنے کسی مرحوم کے لیے یا وصیت کر کے وہ گئے ہیں حج بدل کروانا چاہتے ہیں یا اپنے کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے حج کروانا نفلی حج کروانا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی آپ کو یہ سروس بھی پرووائڈ کرتی ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم حج بدل پر یا نفلی حج پر ایسے مبلغین اور علماء کو بھیجیں, اسلامی بہنیں بھی اگر جائیں تو ایسی جائیں کہ جو وہاں جا کر بھی حاجیوں کی تربیت کریں, یعنی ٹو ان ون آپ کو انشاءاللہ نیکیاں ملیں گی کہ انشاءاللہ ان کا حج بھی ہو جائے گا, وہ خود بھی برکتیں لوٹیں گے اور آپ کی وجہ سے جانے والا اور حاجیوں کی بھی رہنمائی کا سبب بنے گا. تو کوشش کیجیے, اللہ نے نوازا ہے تو اس نیک کام میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں اپنے محرومین کے حصہ سوال.
ایک مدنی پھول میں بھی یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے حج ہے نا, جو ہم نیت کر رہے ہیں حج پر جانے کا, ہم ماشاءاللہ ذہن بھی رکھتے ہیں, اللہ کی کرم ہے. حج کی کچھ بہت بنیادی اس میں مدنی پھول یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم جب بھی حج کریں اس میں ہم فضولیات, بے ہودگی, فحاشی, بے حیائی, ان چیزوں سے بچیں, غلط بیانی سے بچیں, اسی طرح جھگڑے سے بچیں, جھگڑنا جس کو کہتے ہیں جدال, اس سے بچنا ہے, اور فخر و تکبر والا معاملہ بھی نہ ہوتا. اب یہ جو چیزیں جو میں بیان اس وقت آپ سے کر رہا ہوں, جو بھی حج پر جانے کا عمرے پر جانے کا ذہن رکھتے ہیں, یہ ان سے مطلب کہ یوں سمجھے کہ ایڈوانس میں یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں, ادھر ہم دیگر چیزوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ باتیں کہ حج کے لیے رفث جس کو کہتے ہیں اس سے بچنا ضروری ہے, اور وہ رفث نہ ہو اس کے اندر, بے ہودگی نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, بے شرمی نہ ہو, اچھا اس میں جھگڑنے سے بچنا, اس میں غصے پر قابو پانا, طبیعت میں عاجزی کا ہونا, تکبر و غرور سے بچاوا ہونا, صبر والی طبیعت کا ہونا. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ان تمام تر عادتوں کو لیے ہوئے ہیں اور جہاز جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ پہ اترے گا تو یہ عادتیں جو آپ کی جو تھیں وہ یہیں باہر کے باہر رہ گئیں. آپ انہی عادتوں کے ساتھ جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفوں تعظیمن میں جب داخل ہوں گے تو آپ سوچتے ضرور ہوں گے کہ جناب یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا, لیکن یہ عادتیں چونکہ ہماری لگی ہوئی تھیں تو یہ عادتوں کا وہاں اظہار ہو جائے گا. اب چونکہ فضول بولنے کی عادت, بےہدا بولنے کی عادت, دل آزاریاں کرنے کی عادتیں, اس طرح کی چونکہ عادتیں لگی ہوئی ہیں, بد نگاہیوں کی عادتیں لگی ہوئی ہیں, تو اس لیے معاذ اللہ فلم ڈرامے کی عادت لگی ہوئی ہیں, نماز نہ پڑھنے کی عادت چپکی ہوئی ہے, یعنی بے نمازی, یہ میں آپ کو بتا, بے نمازی ہوتے ہوئے جو بھی اس طرح سفر کرتے ہیں نا, یہ وہاں جا کر تھوڑے بہت جوش میں آ کے چند دن تو نمازوں کی طرف نظر آ جائیں گے, وہاں بھی ان کی پھر نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہے, فجر میں نہیں ملیں گے آپ کو, زہر قضا ہو رہی ہوگی, عصر قضا ہو رہی ہوگی, تو ان کی بھی نمازیں وہاں قضا ہونے کا سلسلہ ان کا بھی وہاں پر آپ کو مطلب یہ ہوتا ہے, یہ قافلے والوں کو پتا ہوتا ہوگا کہ وہاں کے, اب جو یہاں فجر میں نہیں اٹھ رہا وہاں بھی فجر میں اس کو اٹھانے کے لیے پھر کس کس کو بلاؤ گے آپ. تو میری مدنی التجا ہے کہ یہ کوئی اوور نائٹ عادتیں نہیں بدل جاتی, اس میں بھی ریاضت, مشقت اور کوششوں کا بڑا دخل ہے. اور جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ میں مدنی پھول عرض کروں گا کہ ماہ رجب المرجب, ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک, ان تینوں مہینوں کو یہ خاص ہم اپنے حج کے لیے, ہم اپنے لیے گویا کہ ایک طرح مشق سمجھیں,
ٹریننگ,
یہ عبادتوں کا, ریاضتوں کا, نیکی کرنے کا, نفلی روزے رکھنے کا, تلاوت کرنے کا, نمازیں پڑھنے کا, یہ خاص یہ ایام مہینے ان میں خاص رغبت ہے. اور ماہ رمضان کی تو بات ہی پھر جدا ہے, اس میں تو پھر ثواب ہی ثواب ہوتا ہے اور اس میں تو روزے بھی فرض ہوتے ہیں. تو جو حج کا فارم بھر رہے ہیں, جیسے ابھی جیسے عبد الحبیب بھائی نے کہا کہ ایک لاکھ کے آس پاس جیسے یہاں فارم بھرے گئے, دنیا بھر میں جہاں جہاں فارم بھر رہے ہیں, مگر اے حج کا فارم بھرنے والوں, نمازی بنے ہو, کیا آپ
اپنی زبان پر قابو پانے میں کامیاب ہو رہے ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور گناہ اور برائی اور حرام کاموں سے بچنے کی عادتوں سے نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کامیابی یہاں نصیب نہیں ہوتی، آپ کیا سمجھتے کہ دو چادریں باندھ کر وہاں اتر کر یہ ساری عادتیں آپ کی آپ کے کپڑوں کے ساتھ نکل جائیں گی؟ اللہ جس کے لیے چاہے بدل دے، آسانیاں کر دے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن ایک پریکٹس اور روٹین کی بات میں آپ سے جو کرنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ابھی سے، یہ بھی حج کی تیاری کر رہا
واہ.
حج کی تیاری بحث احرام خریدنے، بیلٹ خریدنے، بیگ خریدنے کا یا فارم بھرنے کا ہی نام نہیں ہے، یہ صرف حج کے احکام ہی سیکھ لینے ہی کا نام نہیں ہے، کیونکہ حج تو بالکل حج کے احکام سیکھنے تاکہ ہمارا حج ادا ہو جائے، لیکن ایسا تو نہیں کہ جن دنوں میں آپ حج کرو گے ان دنوں میں ماذا اللہ نماز فرض نہیں رہے گی، نماز تو وہاں بھی فرض ہی ہے، جن گناہوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے وہاں بھی، تو بلکہ وہاں زیادہ ضروری ہے، کہ حرم پاک میں ایک نیکی اگر لاکھ نیکی کے برابر تو ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر بھی ہے، تو اس پہلو کو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس کو وہ نہ لیں، یعنی کہ کمزور نہ لیں کہ یہ جو بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ وہ حج مقبول ہونے کی، حج مبرور ہونے کی جو علامتیں وغیرہ جو بیان کی گئی ہیں ان میں یہ موضوع خاص طور پر شامل ہے، لہذا ایک تو یہ، دوسرا یہ
بدل جائے، وہ بدل جائے،
ہاں پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، یہ ہے، اور آنے کے بعد وہ دیکھے کہ آیا وہ ان گناہوں اور برائیوں سے نکلا ہوا یا نہیں نکلا ہوا، اگر وہ نہیں نکلا ہوا تو گویا کہ اس نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، حیال علوم میں اس طرح کی عبارت موجود ہے. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، مہربانی کریں، اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، حلال مال سے فارم بھریں، حج حلال مال سے کریں، رزق حلال کی طرف سے، اور یہ مطلب اس طرح، یہ بھی ایک مدنی پھول تھا اور ایک مدنی پھول جو میں لکھ کر لایا تھا کہ زیادہ راہ میں وسعت رکھیے گا، جو سامان لے کے جائیں اس میں تھوڑی وسعت بھی ہو تاکہ اوروں کے کام بھی آ سکے، حج مبرور کی ایک علامت میں کھلانا پلانا بھی ہے، تو اس طرح وسعت کرے لیکن خرچ میانہ روی سے کرے، یہ یاد رکھیے گا، معتدل اعتدال کے ساتھ رہو، افراط و تفریط سے بچے، یہ چند ایک بنیادی کچھ میں نے مدنی پھول کتاب میں پڑھے تھے جس کا میں سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں.
مدنی چل کے ناظرین یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آج حج کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا آپ کو، وہ انشاءاللہ پوری الگ ڈیٹیل ہے، موجود ہے پچھلے سلسلوں میں اور آئندہ بھی آئے گی، اور آپ نے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، آج تو ماشاءاللہ یہ سمجھے کہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے،
وہ باتیں بتا رہے جن کا چار پانچ ماہ پہلے پتا ہونا ضروری ہے،
جی ابھی تو جو سفر کی چیزیں بہت ساری باقی ہیں،
کیونکہ یہ جو عادتوں کا بھی جو
عادتیں
بھی کوئی ایسا نہیں کہ آپ بٹن دبا کے سو گئے کہ صبح میں یوں اٹھوں گا تو یہ ہو جائے گا، نہیں، عادتوں کو بدلنے کے لیے پہلے تو صحبت بدلنی پڑے گی،
قافلوں میں سفر کرنا ہوگا،
ماحول بدلنا پڑے گا، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور وہ مطلب کہ مجھے تو یاد ہے نا جب 92 میں مجھے پہلی بار سفر کی سعادت، 91 میں مدنی ماحول میں آیا، مجھے دعائیں قنوت نہیں آتی تھی حاجی عبدالحبیب،
اچھا
اب مجھے حج پہ جانا تھا، اب میں بالکل مفتی صاحب مدنی ماحول میں آیا تھا، یعنی رمضان مبارک میں مدنی ماحول میں آیا تھا، اس کے بعد وہ حج کے لیے ہمارے گھر والوں کے ساتھ میں تھا، ہماری اماں نے کہا بھائی تم چلو، اب مجھے دعائیں قنوت نہیں آتی تھی، تو یہ میں صرف آپ کو ترغیب کے لحاظ کر رہا ہوں، تو اس وقت دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی تھے وہ قریب تھے نا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں مجھے لے کے جاتے تھے، پڑھاتے تھے اور قرآن کریم درست کرواتے تھے، نمازیں درست کرواتے تھے، تو ہم مدنی ماحول میں تو تھے ہی نہیں، تو آنے کے بعد ہی یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی، بھائی پھر اسلام میں کہا یار میں حج پہ جا رہا ہوں، میں یہ کیسے ہوگا کہ میں دعائیں قنوت نہ پڑھوں وطر میں، تو اب مجھے تقریباً 3 یا 4 دن لگے انہوں نے دعائیں قنوت یاد کرائی تھی، تو وہ حج پہ جانے سے پہلے دعائیں قنوت یاد، آج تو دعائیں قنوت الحمدللہ وہ مشکل نہیں ہے، لیکن جس کو آتی نہیں اس کے لیے سب مشکل ہے، جس کے لیے آتا ہے اس کے لیے نہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا نہیں آتا، اور جب یہ سیکھنے کا جدول بنائیں گے نا تو آپ کو 4-5 ماہ چاہیے ہوں گے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جو اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ حج کا فارم بھر رہے ہیں، اب حج کی تیاری شروع کر دیں، اور حج کی تیاری میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کا ابھی آپ کو کچھ ذکر کیا گیا ہے.
اچھا میں چاہ رہا ہوں ہمارے مجلس حج عمرہ کے ماشاءاللہ ذمہ دار موجود ہیں، ضروری ڈاکیومنٹس کیا ہیں اگر مختصراً یہ بتا دیں کہ اگر کوئی واقعی اب ذہن بڑھا چکا ہے کہ میں نے فارم جمع کرنے تو اس کے لیے کیا ڈاکیومنٹ ضروری ہیں؟ فیصل بھائی ذرا یہ بتائیے.
اس کے لیے 8 فوٹوگراف چاہیے ہوں گے نیلے بیک گراؤنڈ والے، 2 عدد شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوگی، اور ایک نامنی جو اس کے پیچھے اس کا جو وارث ہو اس کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوگی، اور پاسپورٹ جو ہے نا 1 فروری 2020 تک ویلڈ ہونا چاہیے.
یہ بڑی اہم بات ہے، بہت سارے لوگ ریڈی ہو جاتے ہیں آخری دن پہنچتے ہیں پاسپورٹ جمع کرانے. یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا پاسپورٹ، پاکستانی کے لیے بات ہو رہی ہے ہمارے وطن میں، آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ 1 فروری 2020 تک آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہوگا تو آپ حج کا فارم جمع کروا سکیں گے. یہ پرائیویٹ حج والوں کے لیے بھی ہے اور گورنمنٹ حج والوں کے لیے بھی، یاد رکھیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ آخری ڈیٹ پہنچے پیسے بھی جمع کر کے اور آپ کو واپس کر دیا جائے کہ آپ کا پاسپورٹ ہی ویلڈ نہیں ہے.
سرکاری والے جیسے مثال دن کم رہ گئے تو پاسپورٹ کی پرچی پر بھی ڈاکومنٹ جمع ہو جائیں گے؟ پاسپورٹ کی پرچی ہو، آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو گیا تو اس کی بھی جو نادرا کی جو سلپ ہوتی ہے
اس سے بھی جمع ہو جائے گا. یعنی اگر ابھی آپ نے نیت کی ہے اور آپ دن تھوڑے رہ گئے تو آپ جمع کروا دیں رینیول کے لیے، اور اس کی پرچی لے کر آپ چلے جائیں گے اگر بینک میں یا جہاں بھی، تو وہ انشاءاللہ فارم جمع کر لیا جائے گا. جناب آپ کچھ اشعار اور انشاءاللہ سلسلے میں باقی بہت ساری باتیں اور کرنے کو جی چاہ رہا ہے. مجھے اس طرح بھی ویسے جا رہے ہیں کہ چلنے دیں مدینہ مدینہ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر سلسلے کے خطاب کا ایک وقت ہے. جی کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟
اسی طرح سرکاری گورنمنٹ اسکیم کے تحت کئی سالوں سے یہ مزدلفہ میں ہی مطلب حجاج اکرام کو رکھا جاتا ہے، تو جو نمازیں پڑھنی ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو منا میں 5 نمازیں ہیں تو وہ مطلب مزدلفہ سے منا آ جائے، کیا ترکیب کرنی چاہیے؟
دیکھیں سفر میں پھر صحت، عمر، یہ سب چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا.
اور لازم تو قرار نہیں دیں گے نا،
موقع نہیں ملے گا، ہر ایک کا اپنا خیمہ ہے، بندہ باہر کھڑا ہوتا ہے گارڈ.
نہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک تو گرمیوں کے دن ہے، اور یہ میں تو مشورہ بھی نہیں دوں گا کیونکہ بعض اوقات لوگ کھو جاتے ہیں، وہ اس شوق میں تو آ جاتے ہیں واپس اپنے خیمے پہ نہیں پہنچ سکتے، اور بعض اوقات آج کل وہ جو اس طرح گھوم پھر رہے ہوتے ہیں نا، اگر کارڈ وارڈ اپنے خیمے میں بھول کے آ گئے تو شاید پولیس والے بھی اٹھا کے لے جائیں گے. تو آپ اپنے خیمے میں رہے، کوشش کریں پہلے ہی منا میں آپ کو خیمہ مل جائے. اب نہیں ملا تو اب یہ آنا آسان نہیں ہے، پھر کوئی تجربہ کار حاجی اور آپ کو سہولت ہو تو اس کو دیکھ لیجیے گا. ہم اس کو چینل پہ بیان کرتے ہیں، ایسا نہ ہو سارے لوگ مزدلفہ سے منا آنا شروع ہو جائے تو اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جناب کچھ اشعار انشاءاللہ اور پھر سلسلے کا اختتام. صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. Yeah.
حرمین کی جس سفر کا ذکر اتنا پیارا ہے, جس مدینے اور مکے کی باتیں اتنا ذوق اور شوق دیتی ہیں, اس سفر کی بات کیا ہوگی, اس دیدار کا عالم کیا ہوگا. رب کریم سے دعا ہے, اے اللہ لاکھوں عاشقان رسول حج کی تیاری کر چکے, کچھ تیاریوں میں مصروف ہیں, میرے مالک جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی مکہ شریف کی حاضری عطا فرمائے, انہیں بھی مدینے کی حاضری عطا فرمائے.
اس برس گھر رہے گا,
ہاں
آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر چل سکا, آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا, میرا حال دل تم پہ ظاہر یا نبی,
تم بلا لو تم بلانے پر ہوگا دیر یا
آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج
بڑھنے دیجئے، یہ شوق بڑھنے دیجئے، انشاءاللہ یہ ذوق اور شوق ساتھ رہا تو ضرور کرم ہوگا، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ مدری چینل دیکھتے رہیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔